الشيطان اللعن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد المرسلين واشرف النبيين وعشرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. باقاعدگی سے آنے والوں کے علم میں تو ہوگا کہ آج کے دن ہماری گفتگو کا عنوان محسنان اسلام ہوتا ہے, اور اسی سلسلے میں آج بھی ہماری گفتگو ہوگی. البتہ آج کی سب کی مناسبت کا بھی خیال رکھا جائے گا, لیکن در حقیقت جن ہستیوں کا تذکرہ محسنان اسلام کے عنوان سے ہو رہا ہے, یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا تذکرہ یقیناً ائمہ معزولین کی نگاہ میں بھی پسندیدہ ذکر ہے, کیونکہ یہی وہ علماء ہیں, یہی وہ دین کے خادم ہیں, یہی وہ آل محمد کے پیغام کو عام کرنے والے ہیں, جن کی قربانیوں نے آج اس حالت میں دین کو ہم تک پہنچایا اور قیامت تک اس دین کے باقی رہنے کے اسباب مہیا کیے. ویسے تو اس دین کی حفاظت کرنے والا خود خدا ہے اور آل محمد کی قربانیاں ہیں, مگر ظاہری اعتبار سے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں, اور یہی علماء, یہی مجتہدین, یہی دین کے خدمت گزار سبب بنے ہیں کہ آج اتنے مظالم کے دور سے گزرنے کے باوجود دین اہل بیت اسی انداز سے قائم اور دائم ہے کہ جس انداز سے پیغمبر اسلام نے امت کے سامنے پیش کیا تھا. اس سے پہلے کی تقاریب میں آپ نے وہ تمام مشکلات والے ادوار سنے جن سے شہید اول گزرے, شہید ثانی گزرے, شہید ثالث گزرے, اور پھر گزشتہ ہفتے کی تقریر میں یہ تذکرہ بھی ہوا تھا کہ خود جب اس دین کا ایک خادم اس کا بے گور کفن لاچا پڑا ہوا ہے تو جناب سیدہ آتی ہیں ساتھ میں اور آ کر کہتی تو میرے بیٹے کا لاچا ہے اس کے دفن کرنے کا انتظام کرو. تو خود یہ اس بات کا ایک بہت ہی واضح ثبوت ہے کہ ان علماء دین کے حالات کو سننا ائمہ معصومین کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے, اور اسی خیال کو پیش نظر آج کی مخصوص شب کی مناسبت کو ذہن میں رکھنے کے باوجود ابتدائی رشتہ گفتگو کا اسی عنوان پر ہوگا کہ جس پر اس سے پہلے گفتگو ہو رہی ہے, اور آج کی گفتگو بہرحال تھوڑی سی خوش گفتگو ضرور ہوگی, اس لیے کہ ایک علمی موضوع ہے کہ جس پر گفتگو کرنا ہے, لیکن بہت ہی اہم ترین عالم ہیں جو جن کے حالات پر آج ہمیں گفتگو کرنا ہے, اور وہ ہیں شیخ محمد حسن حر عاملی. جیسا کہ ہمارا دستور و طریقہ ہے کہ ہر گفتگو کی ابتدا میں تھوڑا سا تذکرہ ہر عالم کی پیدائش و وفات کے حالات پر ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر تقریر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو اسی سلسلے کو اور اسی انداز کو قائم کرتے ہوئے پہلے تھوڑا سا سرسری کا تعارف ہو جائے اس عظیم ہستی کا, اور پھر جیسے جیسے آپ ان کے واقعات اور ان کے خدمات کو سنیں گے ویسے ویسے اسی نام کے عظمت کا احساس کر کے چلا جائے گا. ان عظیم عالم کا نام محمد ہے اور ان کے والد کا نام ہے, ان کے دادا کا نام علی ہے اور ان کے پر دادا کا نام ہے, سب سے لکھی گنا دیے اس کا مکمل نام کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ بن حسن بن علی ابن حسین, ان کا مشہور لقب حر ہے, اور یہ لبنان کے جنوبی علاقے میں واقع جو پہاڑی سلسلہ ہے جسے جبل عامل کہا جاتا ہے, وہاں کے چھوٹے سے گاؤں میں چھوٹے سے قریے میں جس کا نام مصغر ہے, آٹھ رجب سن 1233 ہجری کو جب جمعے کا دن تھا پیدا ہوئے. تو ان کی ولادت کا مقام مصغر ہے جو جنوبی لبنان کے علاقے جبل عامل کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, اسی وجہ سے ان کو پورے نام کے ساتھ جب پکارا جاتا ہے تو کیونکہ جب یہ عامل کو رکھنے والے ہیں اس لیے عاملی کہلاتے ہیں, اور پورا نام ان کا قرار پاتا ہے کہ محمد بن حسن بن علی بن حسین حر عامل. یہ اپنے زمانے کے قاضی الخضاۃ بھی تھے اور شیخ الاسلام بھی تھے, لیکن مختصراً ان کو شیخ حر عاملی کہا جاتا ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ ان کی ولادت کی تاریخ 8 رجب ہے, ولادت کا سن 1033 ہجری ہے, اور ولادت کا دن جمعے کا دن ہے. ابتدائی تعلیم اپنے ہی خاندان کے بزرگوں سے حاصل کی, اپنے والد سے, اپنے چچا سے, اپنے والد کے ماموں سے اور اپنے نانا سے, اور اس کے بعد 71 سال کی عمر انہوں نے پائی, اور جب سن 1104 ہجری آیا تو ایران کی شہر روس میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں سے انہیں دفن کیا گیا. تو آج 1404 ہجری میں ان کی وفات کو 300 سال مکمل ہوتے ہیں, اور یہ ایک ایسی عظیم ہستی کہ ان 300 سالوں میں کوئی ایسا عالم نہیں گزرا کہ جو مقام اجتہاد تک پہنچا ہو اور اس کے بعد ان کی کتابوں کا محتاج نہ ہوا ہو. مجتہد بننے کے بعد ہر عالم کو ان کی کتابوں کا محتاج ہونا پڑا. ان کی سب سے مشہور و معروف کتاب وسائل الصفیہ ہے, کہ جس کا تذکرہ بعد میں کیا جائے گا, جو 6 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ ائمہ معصومین کے موجودات پر مشتمل ہے کتاب اثبات الخدا ہے, عقیدہ رجعت پر کتاب رجعت کے نام سے لکھی ہے, ائمہ معصومین کے قصیدوں کا ایک دیوان ہے جس میں 20,000 اشعار ہیں, ایک کتاب شریعت کے واجبات و حرام سے لکھی کہ جتنے واجبات شریعت میں ہیں سب کا تذکرہ کیا, اور ان کے حساب سے حفاظت اسلامی میں 1535 چیزیں واجب ہیں جن کا تذکرہ انہوں نے اسی ایک کتاب میں کیا, اور جتنے حرام ہیں ان سب کا تذکرہ کیا. ان کے حساب سے 1448 چیزوں کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا. تو ایک پوری کتاب ہے جو واجبات اور حرام محرمات کے منصوبہ کہ روایت میں جن چیزوں کو واجب یا حرام قرار دیا گیا, جیسا میں نے بتایا 1535 واجب, 1448 حرام, کہ ایک کتاب میں انہوں نے اس کو جمع کیا. ابھی تو مختصر کا خاصہ ہو گیا شیخ حر عاملی کے حالات کا, آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ شیخ حر عاملی کے حالات سے نگاہ ڈالیں. جیسا کہ میں اس سے پہلے مسلسل محسنان اسلام کے سلسلے کی تقاریر میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ لبنان کے جنوب کے اندر ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے جبل عامل کہا جاتا ہے. جب حضرت ابو ذر غفاری کو مدینے کی حکومت اپنے لیے ایک بڑا خطرہ محسوس کر کے مدینے سے جلا وطن کیا تھا شام کی جانب, کہ شام کا گورنر بڑا سخت ہے, وہ حضرت ابو ذر غفاری کو خاموش کر دے گا. حضرت ابو ذر غفاری اس وقت مسلمانوں کی دولت جمع کرنے کے تصور کے خلاف جہاد کر رہے تھے. شام کے گورنر نے حضرت ابو ذر غفاری کو ہر ممکن طریقے سے خاموش کرنے کی کوشش کی, مگر جو پیغمبر اسلام کا دور اور کفار کی اذیتوں کو برداشت کیے ہوئے ہو وہ بھلا کسی بھی حاکم سے کیسے خوفزدہ ہو سکتا تھا. چنانچہ حاکم شام نے مجبور ہو کر حضرت ابو ذر غفاری کو شام سے لبنان کی جانب جلا وطن کر دیا, جہاں وہ 2 سال رہے. پوری تفصیلی گفتگو تو حضرت ابو ذر غفاری کے حالات کا جو کیسے تھے اس میں آپ کو مل جائے گی, لیکن 2 سال کے لبنان کے اس علاقے میں حضرت ابو ذر غفاری رہے تو کچھ اس انداز سے شیعت کی بنیادوں کو مسترکم کیا کہ اس دور سے لے کر آج تک لبنان کا وہ علاقہ ہر قسم کے مظالم ہوئے, ہر قسم کے دشمنوں نے وہاں اپنی پوری حد تک کوشش کی کہ شیعت کا نام و نشان نکال دیا جائے, مگر شیعت قائم رہے, بلکہ روز بروز ترقی کرتی چلی گئی. اور پھر ایک واضح فرق ہمیں لبنان کی شیعت میں اور باقی مقامات کی شیعت میں نظر آتا ہے, اور وہ یہ کہ کیونکہ لبنان کے اندر جو شیعت آئی وہ پیغمبر اسلام کے صحابی کے ذریعے سے آئی, امیر المومنین کے ساتھی کے ذریعے سے آئی, ائمہ معصومین کی آنکھوں کو دیتے ہوئے ابو ذر غفاری نے شیعت کی بنیاد کو رکھا. اس لیے لبنان میں فقط وہ شیعہ نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو اسلام کا شیعہ کہتے,
بلکہ لبنان علماء کا مرکز ہے، مجتہدین کا گڑھ ہے، فقہا کا وطن ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ علماء مجتہدین اس علاقے سے نکلے اور انہوں نے دین شیعہ کی خدمت کی کہ آدمی بعض اوقات حیران ہو جاتا کہ کتنا با برکت یہ علاقہ ہے۔ اس سے پہلے جتنے علماء کے حالات آپ نے سنے، اب اکثریت وہ ہے کہ جن کا تعلق لبنان کے مختصر سے علاقے سے ہے، شہید اول یہیں سے، شہید ثانی یہیں سے، محجب سے اکیلی یہیں کے، شیخ بہائی یہیں کے، محمد ثانی یہیں کے، شیخ عر عاملی یہیں کے، جو بڑے بڑے مجتہدین، یعنی مجتہدین میں بھی جو آخری مرتبے پر ہے، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، ورنہ کثیر تعداد وہاں علماء اور مجتہدین کی ہر دور میں لگی۔ ایران کی شیعت آئی تو انہیں کی وجہ سے، عراق میں یا عرب کے علاقے میں شیعت باقی بندی تو انہیں کی وجہ سے، کیونکہ ایسے صحابی رسول نے وہاں پہ دین اہل بیت کے پیغام کو عام کیا تھا کہ جنہیں معلوم تھا کہ آل محمد ہمیشہ اس شیعہ کو چاہتے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ دین بھی حاصل کرے، جو ساتھ ساتھ دین کی سمجھ بھی حاصل کرے۔ اس لیے جب پہنچے ابو ذر غفاری تو پھر اس انداز سے وہاں کے لوگوں کو ایمان کی تعلیم دی کہ ہمیشہ وہاں ایمان کے ساتھ دل میں دفاع اور دل میں دین کا رواج بھی رہا۔ تو میں دلی علاقے کے چھوٹے سے گاؤں مشور سن 1023 8 وجب کو جمعے کا دن تھا، تو وہاں کے عالم کے حسن بن علی ابن حسین کے گھر میں شیخ عر عاملی پیدا ہوتے ہیں۔ سارا ماحول علمی ماحول، ان کے باپ عالم، چچا عالم، ماموں عالم، نانا عالم، باپ کے چچا عالم، باپ کے ماموں عالم، پورا کا پورا ماحول علماء کا ماحول ہے۔ سنا کے ابتدائی سے ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی عالم بن کر اس دین اہل بیت کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن 10 سال کی عمر میں بیمار پڑے اور انتہائی پریشان ہو گئے، اس لیے کہ بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ خود اپنی کتابیں اقباط الخدا سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ 10 سال کی میری عمر تھی کہ جب میں بیمار پڑا اور انتہائی شدید بیمار پڑا، جہاں تک کہ میری بیماری بڑھنے لگی، روز بروز میری بیماری میں اضافہ ہونے لگا، اور ایک وہ دن آیا، ایک وقت آیا کہ میرا سارا خاندان میرے بستر کے چاروں طرف جمع ہو گیا، سب رونے لگے، سب ماتم کرنے لگے، ہر ایک کو یقین تھا کہ میں سب میرا آخری وقت ہے، اور اس وقت ایک لمحے کے لیے میری آنکھ کر دی، سارے گھر والے مایوس ہو چکے ہیں، سب کو یقین ہے کہ آخری وقت ہے، اور علماء کا گھرانہ ہے، علماء کا خاندان ہے۔ ایک مرتبہ آنکھ لگی، آپ کی حالت میں کیا دیکھتے ہیں کہ تمام معصومین تشریف لا رہے ہیں، تمام کے تمام معصومین 12 امام پیغمبر اسلام کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام آگے آئے اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، پیغمبر نے سلام کا جواب دیا اور پھر مجھ سے مضافہ کیا، پیغمبر آگے بڑھ گئے، امیر المومنین نے سلام کیا، امیر المومنین کو انہوں نے سلام کیا، جواب سلام ملا اور مولا نے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے مضافہ کیا۔ خود یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب سچے امام کی باری آئی، میں نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب بھی دیا، مجھ سے مضافہ کیا، اور پھر مجھ سے کچھ گفتگو بھی کی۔ لیکن 10 سال کی عمر ہے، جب یہ عالم بھی نہیں تھے، خود کہتے ہیں کہ اب میں بھول گیا کہ میرے سچے امام نے مجھ سے کیا گفتگو کی تھی۔ پھر ایسے کر کے سارے معصوم ان سے مضافہ کرتے جاتے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ دیکھا سب سے آتے ہیں کہ زمانے کے امام ان کے بستر کے قریب آتے ہیں، یہ ان کو سلام کرتے، امام سلام کا جواب دیتے اور مصافحے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتے، یہ امام کے ہاتھوں کو تھام لیتے، امام سے مصافحہ کرتے اور خود نقل کرتے کہ بس جب میں نے امام کے ہاتھوں کو پکڑا تو بے اختیار میری زبان پر یہ فریاد آ گئی کہ مولا میرے دل میں تمنا تھی کہ 10 سال کی عمر ہے، 10 سال کا بچہ، مولا میرے دل میں تمنا تھی کہ میں علم حاصل کر کے عالم بن کے آپ کے دین کی خدمت کروں، مگر اس وقت جب سے میری یہ تمنا پوری ہونے کا دور دور کوئی انسان نظر نہیں آ رہا اور میرا آخری وقت قریب آ گیا، میں دنیا سے بڑی مایوسی کی حالت میں جا رہا ہوں۔ زمانے کے دماغ ایک مرتبہ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ اتنے مایوس نہ ہو، ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں آیا، ابھی تمہیں طویل عمر عطا ہونے والی ہے، لو یہ پانی پیو۔ یہ کہہ کر پیالہ زمانے کے امام نے آگے بڑھایا جو امام کے ہاتھ میں تھا، اور اس پیالے کو ان کے ہونٹوں کے قریب پہنچایا زمانے کے امام نے، انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس پیالے کو تھاما और उसका सारा पानी पी लिया। बस एक मरतबा उस पानी का पीना था कि सर्दी की कैफियत दूर हो गई, बुखार उतर गया। घर वाले जो इनको इतनी देर से बेहोश देख के यकीन कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता रूह जिसम का साथ छोड़ रही है, ये देख के एक मरतबा हैरान हो गए कि अंगड़ाई लेके बिस्तर पे खड़े हो जाते हैं। अब न कोई बुखार है, न कोई बीमारी है, न कोई कमजोरी है। सारे घर में खुशी से लहर दौड़ गई, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाने लगी। ये कहते हैं कि मैं उस वक्त खामोश था, लेकिन चंद दिनों के बाद मैंने अपने घर वालों को, जिनने मेरे बाप और चचा भी थे, ये पूरा वाकया सुनाया। तो खुद एक उर्वे आदमी के बचपन का ये वाकया इस बात का सबूत है कि इब्तिदा ही से अहमय बासुमीन की साफ तवज्जो इनकी जाने थी और इनसे कोई बहुत बड़ा काम देना था बासुमीन को। अब जब इस मकाम पर ये रिवायत पहुंची, इनके हालात पहुंचे, तो जिमनी तौर पर तस्करा कर दी कि ये जो इमाम के हाथ में प्याला, इसका तस्करा जैसे हुर्र आमिरी ने अपनी किताब में कई मकाम पर किया। गुना से खुद इसकी किताब है उस्तादुल हुदात में वाकया और नकल करते हैं। और ये कहते हैं कि एक मरतबा ईद का दिन था, हम लोग अपने गांव में बैठे हुए थे, अपने छोटे से गांव में जिसका नाम बसगढ़ है, उसमें बैठे हुए थे। बहुत सारे दोस्त जमा थे, उलमा सब के सब उलमा हैं, मुत्तकी और परहेजगार लोग हैं, साहिब मारिफत हैं। एक मरतबा मैंने बातों बातों में कहा कि इस साल के ईद को इतने सारे लोग हैं, अब पता नहीं आइंदा साल हमने से कौन जिंदा हो कौन मर जाए, क्या पता कि इस मकाम पर आइंदा साल हमने से कितने लोग जमा हो सके। बात कही इन्होंने और अक्सर लोग ऐसी बात कहते हैं, सब खामोश रहे। मगर इनके दोस्तों में एक है शेख मोहम्मद, फौरन उन्होंने आगे बढ़ के जवाब दिया और खुद के खुर्रे आमिरी कहते हैं कि ना कोई मजाक था उनके लहजे में, ना ऐसा लग रहा था कि झूठ बोल रहे हैं, बल्कि पूरे यकीन के साथ कहा कि तुम अगले साल की बात करते हो, मुझे तो पता है कि मैं 36 साल और जीता रहूंगा और 36 चीजें और देखूंगा। ये खुर्रे आमिरी एक मरतबा हैरान होकर सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें इल्म गैब है जो तुम अपने इल्म गैब से भी बता रहे हो? कहा कि नहीं, इल्म गैब नहीं, लेकिन मुझे बताने वाले ने ये बताया। और कौन है वो बताने वाला? तो जवाब देते हैं इनके देश दोस्त शेख मोहम्मद, एक रात को मैं सो रहा था, बीमारी की हालत थी, बुखार की दिक्कत थी, बच्चे की गलती जा रही थी। मैंने साथ में देखा कि इमाम जमाना आते, आने के बाद एक प्याला उनके हाथ में है। कुछ जैसे हुर्रे आमिरी इस रिवायत को नकल कर रहे हैं, प्याला उनके हाथ में है और वो प्याला इस मरतबा मेरे होठों से लगाते हैं और जब मैं उसके पानी को पीता हूँ तो ये कई बीमार तकलीफ दे गए कि तुम्हें 36 साल की जिंदगी हमने अदा की। जना के मुझे यकीन है कि अभी 36 साल तक मैं जिंदा रहूंगा। ये हुर्रे आमिरी कहते हैं कि पता नहीं मेरे जहन में क्या ख्याल आया कि मैंने एक जाति में, एक दफ्तर में, एक डायरी ये वाकया लिख लिया और तारीख लिख ली कि आज इस तारीख को मेरे दोस्त के मोहम्मद ने मुझसे ये बात कही। तो जैसा कि आप अभी शेख के हालात में सुने, इनको अपना वतन छोड़ना पड़ा और आखिरी जमाने में ये मस्जिद मुकद्दस पहुंचे। खुद ये कहते हैं कि 1072 हिजरी का साल था, मैं मस्जिद मुकद्दस के अंदर पहुंचा हुआ। एक मरतबा मेरे दिल में अपने दोस्त शेख मोहम्मद के बारे में ख्याल आ गया, किताबों को देख रहा था, साथियों को देख रहा था, वो वाकया निकल आया। शेख मोहम्मद के बारे में ख्याल आ गया, वो वाकया मैंने पढ़ा, फौरन हिसाब लगाया, पता चला कि यही 26वां साल है जो गुजर रहा। मुझे यकीन हो गया कि बस अनफरीद मेरे दोस्त की वफात की इत्तला आने वाली होगी। और काजिब काजिब तो नहीं, लेकिन एक मरतबा कहते हैं कि मेरा यकीन बढ़ गया कि जब मैंने देखा कि चंद ही दिनों के बाद मेरे छोटे भाई का खत वतन से आया और सारे हालात लिखने के साथ साथ उसके आखिर में ये भी लिखा कि पिछले दिनों में खुला खुला शख्स का इंतकाल हुआ और मैंने देखा कि उन इंतकाल करने वालों की फहरिस्त में मेरे दोस्त शेख मोहम्मद का नाम भी मौजूद है। तो खुद शेख हुर्रे आमिरी भी इस रिवायत को नकल भी करते हैं और अपने ऊपर गुजरा हुआ वाकया भी बताते हैं कि इमाम ने अपने हाथ से पानी, जब प्याले से पानी पिलाया, उनसे तो कहा था कि तुम्हें 26 साल की जिंदगी मिली, लेकिन इनसे कहा कि तुम्हें तवील उम्र अदा हुई और हकीकत में 70 साल की तूलानी उम्र ये उर्वे आमिरी को मिली। तो खैर, साफ देखने के बाद और पानी पीने के बाद सेहतयाब हुए और इसके बाद अपने वालिद, अपने वालिद के चचा, अपने वालिद के भाई और अपने नाना, इन तमाम असातिज़ा से इल्म दीन हासिल करते रहे, यहाँ तक कि कुछ आलिम बन गए। اور 40 سال تک یہ اپنے ہی علاقے میں رہے اور وہیں سے تبلیغ دین کے دین کرتے رہے. البتہ اس دوران 2 دفعہ انہیں مکہ مکرمہ جانے کا اور حج کرنے کا موقع ملا. 40 سال کی عمر ہو جانے کے بعد جب ان کی عمر کے 40 سال مکمل ہو رہے تھے تو آخر یہ ایک مرتبہ اپنے وطن کو چھوڑ کے نکلے. اس لیے کہ کچھ زمانے جنگل عامر یعنی لبنان کے باہر عراق میں اور ایران میں علماء کی انتہائی قلت اور کمی اور ضرورت محسوس ہو رہی تھی. اس سے پہلے کی تقاریر میں آپ نے شیخ بہائی کے حالات سنے. یہی زمانہ تھا شیخ بہائی کا کہ جب وہ ایران میں اپنے کام کو مکمل کر کے 10 سے 31 ڈگری میں انتقال کر چکے تھے. ان کا کام ایران میں باقی تھا لیکن علماء کی کمی تھی. شیخ حر عامری کو اطلاع ملتی ہے جناب یہ اپنے وطن کو چھوڑ کے چلے. پہلے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں عراق کے اندر موجود معصومین کی ساری زیارتوں سے فارغ ہو جاؤں. جناب یہ 2 سال تک عراق میں ٹھہرے. 2 سال تک انہوں نے عراق میں قیام کیا اور عراق کے قیام کے دوران پھر ایک مرتبہ ان کے ساتھ ایک موجودہ پیش آیا زمانے کے امام کا. خود یہ نقل کرتے ہیں کہ میں عراق کے اندر مقیم تھا. میں عراق میں ٹھہرا ہوا تھا. تاجمین کے شہر میں جس زمانے میں پہنچا تھا زیارات کے ارادے سے ایک رات کو میں سویا تو میں نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ جیسے جو دورے چلے جا رہے ہیں اس مکان کی جانب جو جس کو میں جانتا تھا کہ یہ ابراہیم نام کے مرد مومن کا مکان ہے. میں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اس مکان میں زمانے کے امام تشریف فرما ہے. میں نے امام کا نام سنا. میں بھی آگے بڑھا اور اس مکان میں داخل ہوا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ میں اس مکان میں داخل ہوا. میں نے دیکھا کہ ایک ہستی اس مکان کے اندر تشریف فرما ہے. لوگ آگے جاتے ہیں, ہاتھوں کو بوسا دیتے ہیں, قدموں پہ گرتے ہیں اور امام کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اب یہ امام کو پہچانتے تو نہیں تھے لیکن فرائض سے پتہ چل گیا کہ یہی زمانے کے امام ہیں. سنا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا, ان کے قریب پہنچا, انہیں سلام کیا. سب لوگوں کی طرح میں نے بھی مصافحہ کیا, امام کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ سوال کیا کہ آپ کوئی موجودہ دکھائیے, آپ اپنی امامت کے لیے کوئی موجودہ دکھائیے. اس ہستی نے بس ایک مرتبہ مسکرا کے فقط اتنا جواب دیا کہ ابھی میں غیبت میں ہوں, اس وقت میں موجودہ نہیں دکھاتا ہوں. جب میرا ظہور ہو جائے گا, جب میں ظاہر ہو جاؤں گا, اس وقت جس قسم کا موجودہ آپ چاہنا اس کی خواہش کرنا, وہ موجودہ میں تمہارے سامنے پیش کر دوں گا. تب ایک مرتبہ جواب آ گیا امام کی جانب سے. میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر تک میں نے دیکھا کہ امام لوگوں سے گفتگو کرتے رہے, سوالات کے جواب دیتے رہے. آخر میں ایک مرتبہ امام نے غلام سے حکم دیا کہ میں جانا چاہتا ہوں, میرے لیے گھوڑا لے کے آؤ. ایک گھوڑا لایا گیا جس کے اوپر سیل کسی بھی موجود تھی. امام گھوڑے کے قریب تشریف لے گئے, گھوڑے کو دیکھا, پھر ایک مرتبہ اس سے ایک مرتبہ خود ہی کہا کہ مجھے اس سیل کی ضرورت نہیں ہے, میں اس سیل کے لیے کیا کروں گا؟ یہ سیل تو میں نے کس عالم کو بخشی اور یہ کہہ کے میری جانب اشارہ کیا. ایک مرتبہ میں نے دیکھا تو غلام آگے بڑھا, جس نے گھوڑے کی سیل کو اتارا وہ سیل جا کے میرے ہاتھ میں دی. میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بزرگ, یہ ہستی کہ جنہوں نے مجھے کوئی موجودہ بھی نہیں دکھایا, میں ان سے یہ سیل کیسے لے لوں؟ یعنی دل میں یہ خیال تھا کہ پتا نہیں یہ امام ہے بھی یا نہیں, لیکن بس ادھر میرے دل میں یہ خیال آیا اور ادھر انہوں نے مسکرا کے مجھے دیکھا اور کہا کہ یہ کیسا خیال تو اپنے دل میں لے کے آیا؟ اب یہی دین تیرے لیے میری جانب سے ایک موجودہ اور آئندہ تجھے کوئی بھی آفت و مصیبت آئے گی تو گھبرانا نہیں, یہی دین تجھے اس آفت و مصیبت سے بچائے گی. شیخ کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ فقط بات سات کی بات نہیں تھی بلکہ گھوڑے کی ایک جھیل بھی میرے بستر کے قریب موجود تھی. میں نے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اسے چھم کے اٹھایا. مجھے یقین ہو گیا کہ یہ زمانے کے امام کا دیا اور تحفہ ہے اور اس کے بعد تفصیل نہیں بتائی شیخ حر عامری نے, کیونکہ جس کتاب میں یہ واقعہ لکھا اس میں معصومین کے حالات بیان کر رہے تھے, مگر فقط اتنا لکھا کہ اس کے بعد بڑی بڑی پریشانیاں مجھ سے آئیں, اس کے بعد بڑی بڑی بلاؤں میں گھرا, لیکن جب جس مصیبت و پریشانی کے وقت یہ ہیل میرے ساتھ ہوتی تھی وہ مصیبت و پریشانی فوراً دور ہو جاتی تھی اور میں اس آفت و بلا سے نجات پا جایا کرتا تھا. تو عراق کی سرزمین میں 2 سال قیام کیا اور اس 2 سال کے قیام کے دوران امام کی جانب سے انہیں یہ ہدیہ ملا, ایک تحفہ ملا, بطور موجودہ اور بطور سرکت امام نے ان کو یہ ہیل عطا کی. خود ان تمام واقعات کو ذہن میں رکھتے کے لیے یہ اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار کہ شیخ عرہ عاملی نگاہ معصومین میں پسندیدہ شخصیت ہے. 2 سال کے عراق میں رہے اور 2 سال عراق میں قیام کرنے کے بعد اب یہ آگے بڑھے ایران کی جانب, اس لیے کہ ایران میں فی الواقع انتہائی ضرورت ہے علماء کی. اور اب دور وہ دور آ چکا تھا کہ ایران میں علامہ باقر مجلسی کے نام سے تاریخ شیعہ کا عظیم ترین محدث اپنی فلمی خدمات میں اور دین اہل بیت کی تبلیغ میں مصروف تھا. یہ وہ زمانہ تھا کہ علامہ مجلسی کسی زمانے میں تھے, جس وقت ان کو علامہ مجلسی کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ امتحان میں ہے, انہوں نے ایک مرتبہ سمجھ لیا کہ اب امتحان میں تو مستقل قیام کرنے کی ضرورت نہیں, جہاں علامہ مجلسی جیسا عظیم ترین عالم ہو وہاں سے اب ضرورت نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے یہ طے کیا کہ مجھے مسجد مقدس میں جا کر وہاں سے دین کی خدمت کرنا ہے. مگر علامہ مجلسی سے ملاقات کے ارادے سے جو امتحان کے داخل ہوئے, ہمارے علماء میں آپس میں کتنی محبت ہوتی ہے, ایک دوسرے کا کتنا احترام ہوتا ہے, اس کا تذکرہ میں نے شیخ بہائی کے حالات میں اس سے قبل کیا تھا, ان کے اور پیر باقر داماد کے حالات میں. اور اسی کا استعمال ملا محمد باقر مجلسی, یہ تو بہت ہی عظیم ہستی ہے جس کا تفصیلی تذکرہ ان شاء اللہ 1 کے 2 منزل کے بعد کے درس میں ہوگا. ملا محمد باقر مجلسی عظیم ترین عالم, عظیم ترین محدث, شیخ عرہ عاملی یہ خود بھی ایک بہت بڑے محدث. محدث ہماری سفا میں اس عالم کو کہا جاتا جس کی زیادہ توجہ احادیث کی جانب ہوتی, لیکن اتنے بڑے بڑے دونوں علماء اس کے باوجود آپس میں اتنی دوستی اور عقیدت اور احترام تھا کہ علامہ مجلسی نے شیخ عرہ عاملی سے کہا تھا کہ آپ مجھے ایک اجازت نامہ لکھ کر دیجیے کہ میں احادیث کو بیان کر سکتا ہوں. اللہ محمد باقر مجلسی جیسا عظیم ترین محدث اور ان سے یہ درخواست کرے. اور انہوں نے جب آپ آگے تذکرہ سنیں گے ان کی دل کے خدمات کا تو آپ کا اندازہ ہوگا کہ انہوں نے بھی علامہ مجلسی سے یہ التماس کی کہ آپ بھی میرے لیے اجازت نامہ لکھ کر دیجیے کہ مجھے یہ اجازت ہے کہ میں احادیث کو بیان کر سکتا ہوں. اپنے زمانے کے کتنے بڑے بڑے علماء اپنے ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی صفی, کوئی عالم, کوئی محدث نہیں ہے, مگر آپس میں دوسرے کے علم کا اتنا احترام کہ شاگرد کی حیثیت سے ایک دوسرے سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ ہمیں بھی ایک اجازت نامہ لکھ دیجیے. کیونکہ ہمارے علم دین کا طریقہ یہ ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کو اجازت نامہ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اجازت دی احادیث بیان کرنے کی, تب اسے اختیار ملتا ہے احادیث بیان کرنے کا, ورنہ کتابوں میں تو صحیح اور غلط ہر قسم کی حدیث ہے. اگر ایک عام آدمی کو اختیار مل جائے کہ جو کتاب پڑھی اس کی حدیث بیان کر دو تو جھوٹی احادیث معاشرے میں زیادہ رائج ہو جائیں گی, لیکن اتنے بڑے بڑے جو علماء جو تاریخ شیعت میں حدیث کے معاملے میں بہت کم علماء ان کے مقابلے کے ہیں, ایک دوسرے سے کہہ رہے کہ ہمیں اجازت نامہ لکھ دیجیے. میں جو اشتہار میں پہنچے علامہ باقر مجلسی سے ملاقات کے لیے, علامہ باقر مجلسی امتحان کے اندر مقیم ہے اور انہیں جب اس انداز سے دین کی خدمت کرنا ہے کہ حاکم وقت ہو کہیں چاہے وقت بھی ایک مرتبہ دین کی جانب لے کے آنا ہے, آہستہ آہستہ کام کر رہے ہیں. ابتدا میں علامہ مجلسی کو ظاہری توہین و ذلت برداشت کرنا پڑی تھی, بادشاہ کے دربار میں جانا پڑتا تھا, دربار میں حاضری دینا پڑتی تھی, مگر رفتہ رفتہ علامہ مجلسی نے اس کو بدلا. تفصیل بعد میں آئے گی. میں نے 2-3 ہفتے قبل آیت اللہ خمینی کا استفرا نقل کیا تھا کہ ہاں یہ محسنان اسلام ہے کہ جنہوں نے اپنی جو تذلیل اور توہین برداشت کی ایک بادشاہ کے دربار میں جانا, آج کل کے حکمران نہیں وہ بادشاہ کہ جس کے مزاج پر کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے, کبھی سلام کرنے پر آدمی کو قتل کا حکم دے دیتا ہے, ایک ایسے عالم کے لیے جسے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پاس جانے کی, مگر فقط دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو اپنی ذلت کو برداشت کرتے ہوئے بھی اس کے پاس جانا, یہ علامہ مجلسی کا جہاد تھا جس کی تفصیل بعد میں آئے گی. تو قید یہ زمانہ وہ تھا کہ ابھی علامہ مجلسی کو بادشاہ پر مکمل اختیار حاصل نہیں ہوا تھا اور کیا سلیمان صفوی کی حکومت تھی. شیخ عرہ عاملی وہاں پہ پہنچے, اگر کہ آج کی جب کی مناسبت سے اس واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہیے, مگر فقط اس لیے کہ حالات کے اندر یہ واقعہ نہ آئے تو حالات نامکمل رہ جائیں گے. خود یہ اندازہ کریں کہ جب امام زمانہ نے انہیں وہ دین دی اور یہ کہا تھا کہ تمہیں اب کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں ہوگی, اس کے بعد ان میں اعتماد بھی بہت آ گیا تھا, بھروسہ بھی بہت آ گیا تھا, یقین تھا کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. خیر اس جہان میں داخل ہوئے علامہ مجلسی کو پتہ چلا کہ یہ عرہ عاملی آئے ہیں کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا محدث علامہ مجلسی نے شہر سے نکل کے ان کا استقبال کیا اور بڑے احترام کے ساتھ ان کو لے کے آئے۔ ایران میں ایک دستور ہے، ایک طریقہ کہ جب کبھی کوئی عالم آتا ہے تو پہلے لوگ اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، بلکہ کہیے کہ عالم نہیں، جب بھی کوئی مہمان آتا پہلے لوگ اس سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، جسے عید کہا جاتا، اور اس کے بعد جس نے اس سے ملاقات کی ہوتی وہ ان کے پاس ملاقات کے لیے جاتا، جسے بات کہا جاتا، عیدن و بات عیدن۔ تو خیر علامہ مجلسی کو کیونکہ ان کی شخصیت اور ان کے علم کا اندازہ تھا، اس لیے بادشاہ وقت کو مجبور کیا کہ آپ بھی جائیے اور جا کر اس سے ملاقات کریں۔ یہ ہماری خود کی قدی کہ اتنا بڑا عالم آپ کی سلطنت میں آیا، کیا سلیمان صفوی اگرچہ ابھی مکمل دیندار حاکم نہیں ہے لیکن علامہ مجلسی کے زور دینے سے وہ شیخ حر عاملی سے ملاقات کے لیے آیا اور اس سے ملاقات کی۔ اب شیخ حر عاملی کی سادگی سمجھے یا بے خوفی سمجھے یا خلاحت سمجھے یا حکمرانوں کا کوئی لحاظ نہ کرنا سمجھے، جب ایک مرتبہ ملاقات فوراً ایک مرتبہ حاکم سے کہتے کہ آج آپ میری ملاقات کے لیے آئے، کل میں آپ کی ملاقات کے لیے آؤں گا، کل میں آپ کے پاس حاضر ہوں گا، یہ بادشاہ کی بات ہے، یہ حاکم کی بات ہے۔ دس دس سے بارہ بارہ پندرہ پندرہ دن لگتے ہیں لوگوں کے دربار میں انتظار کرتے ہوئے، تب کسی کو ملاقات کی اجازت ملتی، اور یہاں شیخ حر عادل بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ آئے ہیں، ان شاء اللہ کل میں آپ کے محل میں پہنچ کے آپ سے ملاقات کروں گا۔ حاکم نے دیکھا، حاکم ایک مرتبہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی بہت ہی زیادہ سیدھا سادہ لگتا ہے یا اسے میری بادشاہت کا کوئی خیال نہیں، چنانچہ اس نے کہا کہ میں بہت مصروف ہوں، دس دن کے بعد آپ تشریف لائیے گا، پھر ممکن ہے کہ میں ملاقات کا وقت آپ کو دے سکوں۔ علامہ داخل مدرسی کے منظر دیکھ رہے ہیں، وہ خاموش ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ظاہری اعتبار سے توہین ہے علماء کی، لیکن کیونکہ انہیں بہت بڑا کام کرنا اس لیے وہ خاموش ہیں۔ خیر شیخ حر عاملی خاموش ہو گئے۔ دس دن کے بعد ایک مرتبہ شیخ حر عاملی کو علامہ مجلسی یاد دلاتے ہیں کہ آج ہمیں چلنا اور بات چیت کے لیے بادشاہ سے ملاقات کرنا۔ علامہ مجلسی یاد دلاتے ہیں، شیخ حر عاملی تیار ہو جاتے ہیں، بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ کا دستور و طریقہ یہ تھا دنیا کے ہر بادشاہ کی طرح کہ اس کے لیے مطلب یہ تخت تھا جس کے اوپر وہ بیٹھا کرتا تھا، لیکن یہ شاہی تخت تھا، اس پر سوائے بادشاہ کی کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ جتنے دیدار بادشاہ، جتنے ہندوستان کے کچھ حاکم تھے جن کا میں نے دو ہفتے پہلے ذکر کیا کہ تخت کے اوپر بھی بیٹھتے تھے تو ایک سید کو اپنے اوپر بٹھاتے تھے تاکہ اس کے پاؤں میرے سر کے اوپر رہے اور میرے لیے برکت کا سبب، ایسے دیدار بادشاہ تو بہت کم ہوتے ہیں، ورنہ ایک حاکم ہزار دیدار ہو پھر بھی بہرحال شاہی اور تخت اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا۔ تو یہ شاہ کا تخت ہے جس پر سوائے شاہ کے کوئی نہیں بیٹھ سکتا، حتیٰ یہ کہ علماء ہو یا مستحبین ہو کوئی بھی ہو۔ چنانچہ جب دربار میں علماء اور مستحبین بھی آتے تو انہیں اجازت نہیں تھی اس کے اوپر بیٹھنے، لیکن ہاں اتنا علامہ مجلسی کی کوششوں سے ہوا تھا کہ بادشاہ بھی علماء کا اتنا احترام کرتا تھا کہ جس دن اس کے دربار میں علماء آئیں گے اس دن علماء کو تو حق نہیں ہے اس پر بیٹھنے کا، لیکن خود بادشاہ بھی اس تخت کے اوپر نہیں بیٹھے گا اور وہ بھی تخت نیچے اتر کر دوسرے قالین پر بیٹھے گا۔ تو ایک جانب علماء بیٹھتے ہیں، ایک جانب تخت ہے بیچ میں، اور ایک جانب بادشاہ بیٹھتا، جس دن دربار میں علماء موجود۔ خیر شیخ حر عاملی آئے، دربار میں پہنچے، بادشاہ نے استقبال کیا، استقبال کرنے کے بعد علماء وہیں بیٹھ گئے علامہ مجلسی وغیرہ کے جہاں علماء کے بیٹھنے کا مقام تھا۔ بادشاہ نے بھی دیکھا کہ آج علماء دربار میں آئے، چنانچہ وہ تخت پر نہیں بیٹھا، وہ دوسری سمت سے جا کے بیٹھ گئے۔ لیکن شیخ حر عاملی نئے بھی ہیں دربار کے ماحول سے اور انہیں یہاں کے قاعدے اور قانون نہیں پتا، وہ ادھر رکنے کے بجائے سیدھے آگے بڑھے اور اس مسلط پر تخت پہ جا کے بیٹھ گئے کہ جو خاص بادشاہ کے لیے بٹھایا جاتا۔ یہ منظر دیکھا بادشاہ، ایک اجنبی ہے، ایک مہمان ہے، کچھ کہنے کا موقع نہ تھا، پھر ایک عالم بھی ہے، ایک فقیر بھی ہے، خاموش تو رہا مگر پھر بہرحال حاکم حاکم ہوتا۔ ایک مرتبہ اس نے سوال کیا کہ اتنا بتائیے گھوڑ میں اور خر میں کیا فرق؟ خر فارسی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے گدھا، شیر اور ہر جو ہے وہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے اور ان کا خطاب۔ اب اگر ہر کے اوپر ایک نقطہ لگا دے تو یہ خر بن جاتا جس کے معنی گدھے کے۔ تو بادشاہ اس منظر کو دیکھ کہ یہ شاہی تخت پہ جا کے بیٹھے یہ خیال بھی نہ کیا کہ ایک عالم، فقط ایک سوال کیا کہ بتائیے ہر میں اور خر میں کیا فرق، یعنی بادشاہ توجہ دلانا چاہتا کہ آپ کے نام میں اور گدھے میں فقط ایک نقطے کا فرق ہے۔ لیکن شیخ حر عاملی یہ محسوس کرنے کے باوجود کہ میں مطلق الانان بابو شاہ کے دربار میں, اور وہ اتنا دیندار بھی نہیں, ایک مرتبہ فوراً جواب دیتے اس بادشاہ کو اشارہ کرتے ہوئے کہ مجھ میں اور ایک گدھے میں بس ایک مسند کے فاصلے کے برابر فرق ہے, ایک تخت کے فاصلے کے برابر فرق ہے, یعنی ادھر میں بیٹھا ہوں ادھر گدھا بیٹھا. یہ اتنی بے خوفی کے ساتھ آخر وقت کو یہ جواب دینا, یہ ہر ایک کے وقت کی بات نہیں ہوتی. لیکن ایک روپے عاملی کو نہ کسی کی شاہی کا خوف ہے, نہ ہی کسی کے ظلم و ستم کا خوف ہے, اس لیے کہ اطمینان ہے ان کو کہ زمانے کا امام ان سے کہہ چکا ہے کہ ہر مصیبت و آفت سے تم بچو گے, اس لیے کہ امام نے یہ ہدیہ دیا. خیر, بادشاہ نے یہ منظر دیکھا, بالکل سناٹے میں آ گیا, ارے دربار میں اس کی توہین ہو گئی. لیکن ماحول اتنا دیدار جو کسی عالم یا مستحد کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. خیر, یہ ماحول اور یہ منظر دیکھ کر شیخ قرۂ عاملی کچھ عرصے اس جہان میں ٹھہرے, اور پھر یہاں سے ہجرت کر کے مسجد مقدس چلے گئے, اسی کو اپنا وطن بنایا. دو مرتبہ پھر اس کے بعد حج کے لیے گئے, مگر مسجد مقدس ہی سے حج کے اوپر گئے, اپنے پرانے وطن کو چھوڑ دیا. مسجد مقدس میں رہ کر شیخ قرۂ عاملی نے تاریخ شیعہ کا ایک عظیم ترین کارنامہ انجام دیا, ایک اہم ترین کتاب لکھی, اور شاید اس کتاب کے لکھنے میں امام کی جانب سے بھی جو ان کی حوصلہ افزائی ہوئی اس کا کوئی دخل ہو. اگر کہ شیخ قرۂ عاملی نے اس کا تذکرہ تو نہیں کیا, مگر فقط ایک واقعہ اس قاتل الہدا نامی کتاب میں اور لکھتے ہیں کہ جب میں مسجد مقدس میں آ چکا, اور جس زمانے میں مسجد میرا وطن تھا, میں مسجد مقدس میں آ چکا, اس زمانے میں ایک رات کو میں سویا تو میں نے خواب میں پھر یہ منظر دیکھا کہ لوگ, وہ کاجمین کا منظر واقعہ ہے یہ مسجد کا, کہ لوگ مسجد سے نکل کے باہر جا رہے ہیں. میں نے پوچھا کیا بات ہے, کہ لوگوں نے بتایا کہ آج زمانے کے امام آئے اور مسجد کی مغربی جانب سے ایک باغ ہے, اس میں امام تشریف فرما ہے. امام کی آمد کی خبر جو میں نے سنی تو میں بھی باہر نکلا اور اس مجمع کے ساتھ چل کے امام کے پاس پہنچا, لیکن مجمع بہت سارا آ رہا تھا, باغ کے اندر لوگ جمع تھے, لیکن اس باغ کے بالکل درمیان میں ایک مکان بنا ہوا, اس میں ہر ایک کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی تھی. صرف جو آدمی جاتا تھا, صرف چند لوگوں کو دروازے پر کھڑا ہوا غلام اندر جانے کی اجازت دیتا تھا. خیر, میں بھی گیا, اجازت طلب کی, مجھے اجازت دے دی گئی, میں باغ کے اندر داخل ہو گیا. میں نے دیکھا, امام کو پہچان لیا, ہم سب لوگ وہاں بیٹھے تھے. اتنے میں دوپہر کا وقت ہو گیا, اس میں امام سے کھانا لایا گیا. میں نے دیکھا یہ کھانا تو بہت ہی کم لگ رہا, مشکل سے ایک آدمی کا پیٹ بھر سکتا ہے اور یہاں اتنی تقریب تعداد میں لوگ بیٹھے. لیکن عجیب برکت کے اس کھانے میں, ایک مرتبہ وہ کھانا کھایا تو اتنا لذیذ کھانا میں نے ساری زندگی کبھی نہیں چکھا تھا, اور اتنی برکت ہوئی کہ سب نے کھانا کھایا اور پھر واپس اتنا واپس چلا گیا کہ جتنا شروع میں آیا تھا. یہ قرۂ عاملی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ایک مرتبہ گنا کے لوگ کتنے ہیں, تو میں نے دیکھا کہ فقط 40 آدمی. ایک مرتبہ ذرا میرے دل سے مایوسی سی کھانے لگی, اور میں نے امام سے کہا کہ فقط یہ 40 آپ کی مدد کیا, یہ فقط 40 آپ کے لشکری. امام نے مسکرا کے کہا کہ انہیں کم نہ سمجھو, اس میں سے ہر ایک ایسا کہ اگر میں حکم دوں تو وہ میرے حکم کی خاطر ساری دنیا کو اکیلے قتل کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوگا. تعداد کم ہے مگر ان کا حوصلہ بہت زیادہ ہے. خیر, کچھ دیر اور ہماری جو خبر رہی, اس کے بعد امام آرام کے لیے اندر تشریف لے گئے اور ہم سب لوگ مکان سے باہر آئے. جب ہم لوگ باہر آئے, میں باہر میں چل رہا تھا تو ایک مرتبہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں امام کے پاس گیا اور باہر آ گیا, لیکن آج امام نے مجھے کچھ عطا نہیں کیا, آج امام نے مجھے کوئی خلط نہیں دی, آج امام نے مجھے کوئی تحفہ نہیں دیا. بس یہ خیال آتے ہی میں پلٹ کے اس دروازے کے باہر آ کے بیٹھ گیا جس کے اندر امام تھے, اور ابھی میں بیٹھا ہی تھا کہ یہ بیٹھ دروازہ کھلا, غلام باہر آیا, اس کے ہاتھ میں ایک لباس تھا, ایک فلک تھی, وہ لباس لا کے مجھے دیا اور کہا کہ امام نے یہ تمہارے لیے بھجوایا ہے, امام نے یہ تمہیں بھجوایا ہے, تمہاری کامیابی کی دعا کی ہے, اور کہا ہے کہ ابھی تم سے بہت بڑا کام دینا. وہ کہتے کہ آپ تھوڑی, میں نے دیکھا کہ وہ فلک بھی میرے پاس موجود ہے. اندازہ کریں کہ تاریخ کیا کہ کتنی اہم ترین ہستی ہے شیخ قرۂ عاملی کی. وہ لباس بھی میرے پاس موجود ہے کہ جو امام کا تحفہ اور ہدیہ. غالباً اس کے بعد وہ نہیں کہتے کہ کون سے کام کا امام نے حکم دیا تھا. امام نے خواب میں کہا تھا کہ ایک اہم کام تم سے لینا. اس کے بعد پھر ان کی امام سے ملاقات ہوئی, امام نے کوئی حکم دیا اس کا جو ذکر نہیں کرتے. البتہ یہ تو انہوں نے اپنی کتاب میں کئی جگہ لکھا کہ اس کے بعد بھی مسلسل ان کی ملاقات امام سے ہوتی رہی. پھر یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اور میں اسی مسجد کے اندر سو رہا تھا, میں نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ جیسے میں امام کے سامنے پہنچ گیا, امام کو سلام کیا, امام نے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا مولا مجھے چار مسئلے آپ سے پوچھنا, کہا کاغذ پہ لکھ کے لاؤ نیچے میں جواب تحریر کروں گا. چنانچہ میں نے کاغذ کے چار مسئلے لکھے, امام کے حوالے کیے اور میں نے دیکھا کہ امام نے اپنے قلم سے ان چاروں کے نیچے اس کا جواب لکھا. اسی طرح ایک واقعہ یہ اور نقل کرتے ہیں امام سے اپنی ملاقات کا, واقعات تو بہت سارے لیکن میں فقط وہ واقعات بیان کر رہا ہوں کہ جو ان کی زندگی میں کوئی خاص اہمیت رکھتے ہیں. شیخ العاملی کہتے ہیں اسی مسجد کا واقعہ, ایک مرتبہ میں سویا, بعد میں پھر میری ملاقات امام سے ہو گئی. میں نے ایک مرتبہ امام کو دیکھا, آج یہ سوال کر دیا کہ مولا یہ بتائیے آپ کے ظہور کا وقت کون سا ہے, آپ کے ظہور کی تاریخ کون سی ہے. امام نے فقط اتنا جواب دیا کہ یہ خدائی راز ہے, لیکن بس یہ یقین رکھو کہ ہمارے ظہور کا وقت بہت قریب آ گیا, لیکن اس کی صحیح تاریخ یہ ہم کسی کو نہیں بتا سکتے. اس کے بعد میرے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوئے, لیکن اس سے پہلے کہ میں امام سے کچھ کہتا, ایک ایک کر کے امام کو جواب دینے لگے. میرے پہلے سوال کا یہ جواب, میرے دوسرے سوال کا یہ جواب, میرے تیسرے سوال کا یہ جواب. تو اس انداز سے ہماری تاریخ سے جو وہ عالم ہے, تو اس انداز سے انہیں امام کی جانب سے تحفے ملے, انہیں امام کی جانب سے سوالات کے جواب ملے, ان کی باقاعدہ امام کے خطوں کی دعوت ہوئی اور انہوں نے امام سے وقت ظہور کے بارے میں بھی سوال کر دیا. ورنہ یہ ہمت بہت کم لوگوں کو ہوتی. آپ تاریخوں میں دیکھیں کتنے ہی ایسے علماء کے حالات ملیں گے جن کی امام سے ملاقات ہوئی مگر امام کو دیکھا. ایک مرتبہ اتنا روب جاری ہوا, ایک مرتبہ امام کی حالت کو دیکھ کر, امام کے جلال کو دیکھ کر بے ہوش ہو کے گر پڑے. بڑے بڑے علماء کی یہ بات ہے, یہ شیخ حر عاملی کی عظمت ہے کہ مسلسل ان کی زمانے کے امام سے ملاقات ہوتی. اور جب یہ چیز میں نے یہاں بتائی کہ انہوں نے ظہور کے بارے میں سوال کیا, تو میرے ذہن میں ایک واقعہ اور آ گیا جو اس تقریر سے بالکل ہٹ کر, لیکن اس میں بھی ایک عالم نے یہ سوال کیا تھا اور امام نے اس سوال کا جواب دیا. چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی اپنے موضوع سے بالکل ہٹ کر ہے مگر اس واقعے سے ملتا جلتا ہے, اس لیے اسے بیان کر دوں. آپ میں سے اکثر احباب کے علم میں ہوگا کہ ابھی حال ہی میں پاکستان سے باہر جانے کا اتفاق ہوا تھا مسقط کے علاقے میں. جب پہنچا تو مسقط کے کچھ مقامی علماء سے ملاقات ہوئی جو وہیں کے باشندے ہیں, اگرچہ جو کچھ دینی خدمت کی مجالس تھی وہ تو ہندوستان اور پاکستان کے جو وہاں باشندے ہیں ان کے درمیان مجلس تھی, لیکن مسقط میں جتنے بھی مقامی علماء ہیں ان سب سے ملاقات ہوئی. اور ان میں سے ایک عالم, ایک مرحوم عالم کے حوالے سے ایک واقعہ سنایا. مسقط کے اندر ابھی چند ماہ پہلے تک شیخ حسین نجفی نام کے ایک عالم تھے, شیخ حسن نجفی نام کے ایک عالم تھے. اور ان عالم کو چاہے کس حوالے سے آپ نے کچھ لوگ پہچان لیے کہ ہندوستان کے شہر بمبئی میں شیخ ابوالقاسم نجفی, جو عظیم ترین ہستی جنہوں نے خدمت دینی انجام دی, جو ایران کے مستحق شیخ زین الدین مازندرانی کے حکم سے بمبئی میں تشریف لائے, اور شیخ ابوالقاسم نجفی جنہوں نے طویل عرصے تک وہاں دینی خدمت انجام دی, اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے شیخ محمد حسین نجفی جنہوں نے اپنی وفات تک بمبئی کے اندر دینی خدمت انجام دی, ان کے بھائی ہیں شیخ ابوالقاسم نجفی کے بیٹے اور شیخ محمد حسین نجفی کے بھائی شیخ حسن نجفی کے جو مقصد میں 40 سال مقیم رہے, اور ان کا علمی مقام بہت بلند ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ ان دو بھائیوں میں سے ان کا علم زیادہ تھا, یہ مقصد کے عرب علماء کا کہنا ہے. تو وہاں کے ایک مقامی عالم نے شیخ حسین نے شیخ حسن نجفی کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے براہ راست سنا ہے شیخ حسن نجفی سے, جو شیخ ابوالقاسم نجفی کے فرزند, براہ راست میں نے ان سے سنا. چنانچہ اس واقعے کے اندر یہی ہے کہ شیخ حسن نجفی یہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایران کے ایک عالم کو خواب میں زمانے کے امام کی زیارت ہوئی. انہوں نے امام زمانہ کے خواب میں یہ پوچھا کہ آپ اتنا بتائیے کہ آپ کے ظہور کا وقت کون سا, آپ کب ظاہر ہوں گی. تو امام زمانہ نے جواب دیا کہ واقعہ تقریباً آج سے 50-55 سال پہلے کا ہے. زمانے کے امام نے فقط اتنا جواب دیا کہ میرے ظہور کا وقت جو ہے وہ اس دور کے بعد آئے گا جب الحاج سید ابوالقاسم خوئی مرجع تقلید اور عالم وقت ہوں گے, اس کے بعد پھر میرے ظہور کا وقت آئے گا, یعنی ان کی تقلید تک اور ان کی مرجعیت تک میرے ظہور کا وقت نہیں آئے گا. یہ 55 سال پہلے کا واقعہ ہے اور جس حوالے سے میں نے سنا میں نے بتایا. آقا ابوالحسن سیانی کی عالمیت کے ابتدائی زمانہ تھا اور آقا نائنی اور ضیاء الدین عراقی کا انتقال ہوا تھا تازہ تازہ نیا نیا. یہ عالم جنہوں نے یہ خواب دیکھا، ایک مرتبہ یہ خواب دیکھنے کے بعد ایران سے چلے نجف اشرف میں داخل ہوئے. اب ان کو یہ فکر تھی، ان کو یہ خیال تھا کہ یہ الحاج سید ابوالقاسم ہے، کوئی کون صاحب. سنا دیکھ ادھر بہت تلاش کیا، کافی تحقیق کی، یہاں تک کے ابو الحسن اصفہانی کے پاس پہنچے. ان کے پاس پہنچے اور دریافت کیا کہ کیا اسلام کا کوئی مرجع ہے اس وقت؟ تو کہا کہ نہیں، اسلام کا اس وقت کوئی مرجع تو نہیں، لیکن ایک عالم ہے نجف اسلام کے، جو اس وقت اتحاد کے ابتدائی مراحل میں ہے. خود وہ ایران کے عالم یہ نقل کرتے ہیں، بعد میں انہوں نے اس خواب کو کتابی صورت میں شائع کیا تھا کہ میری زمانے کے امام سے ملاقات. چنانچہ وہ چلے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہرحال پہنچ گئے، اس لیے کہ 50-55 سال پہلے بھی اتنے غور مارے بستی نہیں تھی. چنانچہ پہنچ گئے ابو القاسم اخوی کے پاس، اور جانے کے بعد پہلا سوال یہی کیا کہ کیا آپ حج کر چکے؟ کہا کہ نہیں، اب تک تو خدا نے یہ فاضت عطا نہیں کی. تو کہا کہ میں آپ کو تین مبارک باتیں دینا چاہتا ہوں. پہلی مبارک بات اس بات کی کہ آپ واقعان سید، اس لیے کہ زمانے کے امام نے آپ کے نام کے ساتھ لفظ سید استعمال کیا. دوسری مبارک بات اس چیز کی کہ آپ کو حج کی فاضت ملے، اس لیے کہ زمانے کے امام نے آپ کو الحاج کہہ کے مخاطب کیا. اور تیسری مبارک بات اس بات کی کہ آپ ایک دور میں مرجع وقت اور عالم وقت بنے، اس لیے کہ آپ کی مرجعیت اور عالمیت کا ذکر صرف امام زمانہ نے اپنی زبان مبارک سے کیا. چنانچہ یہ تین مبارک باتیں میں دینا چاہتا ہوں. تو اس وقت یہ کتاب لکھی گئی اور کاپی گئی، جبکہ اس حسن کا یعنی آقا ابوالقاسم قل کا نام بہت ہی زیادہ ان لوگوں میں جو نجف میں رہتے ہیں ان کی حد تک تھا، لیکن اس کے باہر یہ نام نہیں تھا. تو یہاں بھی اس عالم نے پہلے یہ بتایا کہ میں نجف کتاب میں نہیں دیکھا، لیکن جس سلسلے سے یہ روایت پہنچی وہ میں نے بیان کر دیا کہ ان عالم نے بھی یہ پوچھا تھا کہ آپ کے ظہور کا وقت کیا ہے. تو کہا میرا ظہور اس کے بعد ہوگا کہ جب الحاج سید ابوالقاسم اخوی کی مرجعیت اور عالمیت کا دور ہو. یہی سوال شیخ حرم عاملی نے بھی کیا، تو امام نے کہا کہ وقت ہم نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن فقط اتنا کہنا ہے کہ وہ وقت بہت قریب آ گیا، وہ وقت بہت قریب آ چکا ہے کہ جب ہمارے ظہور کا وقت ہوگا. تو شیخ حرم عاملی کی ملاقات امام سے کئی مرتبہ ہو، لیکن وہ کون سا کام تھا جس کا تذکرہ اس دن امام نے اپنے غلام سے کروایا جب ان کو خلا کر لباس بھجوایا تھا اور یہ کہلوایا تھا کہ یہ لباس تم لے لو اور ان قریب تم سے بہت بڑا کام دیا جانے والا. اب پتا نہیں وہ کون سا کام تھا، امام انہیں کو حکم دیا یا کس سے انہوں نے کام شروع کیا، لیکن ایک اتنا عظیم کام کیا ہے اس شیخ حرم عاملی نے کہ اب تک 300 سال میں کوئی مستحد ایسا نہیں گزرا کہ مستحد بننے کے بعد وہ شیخ عاملی کا محتاج نہ ہوا. اور وہ عظیم کام انہوں نے کیا انجام دیا، انہوں نے کتاب لکھی ہے وسائل کیا کے نام سے، یہ 6 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ہے. اب تک کہ آپ نے واقعات ہی واقعات سنے، لیکن اب ذرا سا 12 منٹ کا تھوڑا سا خود حصہ آتا، لیکن بہت اہم ہے شیخ عرف عاملی کی اصل خدمت. ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے وسائل کیا کے نام سے، جو 6 جلدوں میں. یہ بات میں ایک مرتبہ پھر دہرا دوں کہ معصومین کا جو ابتدائی زمانہ تھا، پیغمبر اسلام کے زمانے میں امیر المومنین ساری احادیث کو لکھا کرتے تھے. چنانچہ صحیفہ علی کے نام سے ایک احادیث کی کتاب اس زمانے میں موجود، جس کا تذکرہ تمام مسلمانوں نے، حتیٰ یہ کہ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں کیا. معصومین کے زمانے میں امیر المومنین کی اس کتاب کے بعد امیر المومنین کے شاگردوں نے حدیث کی کتابیں لکھنا شروع کی. ابو رافی نے کتاب لکھی زکات کے بارے میں، اشفاق ابن نباتا نے مالک اشتر کے نام جو امیر المومنین کا فرمان، وہ اشفاق ابن نباتا نے نقل کیا. امام حسن حسین کے نام ابن ملزم کی ضربت کے نام جو وصیت نامہ، ان سب کو اشفاق ابن نباتا نے لکھا. پھر نسم کمار نے کتاب لکھی، پھر سلیم ابن قیصر ہلالی نے کتاب لکھی جس کے بارے میں صدر امام کا فرمان کہ جس گھر میں یہ کتاب نہیں اس گھر میں ہمارا کوئی ماننے والا نہیں. اس دور کے حالات کو دیکھ کر امام نے یہ کہا تھا کتاب سلیم ابن قیصر ہلالی. لیکن عام طور پر اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ لوگ معصوم کے زبانی حدیثیں سنتے تھے اور یاد کر دیا کرتے تھے. لیکن پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں بڑی پریشانی یہ ہو گئی کہ بہت سارے ایسے دشمنان امام پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے امام کی امامت کو مضبوط کرنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے، یا تو امام کی دشمنی میں حدیثیں بنائی، یا امام کے بارے میں ایسی حدیثیں بنائی کہ جس کو بظاہر بھی لگ رہا تھا تو جیسے وہ ایمان کے محب لیکن اسلام کا عقیدہ توحید ختم ہوا جا رہا تھا. ایمان کے بارے میں قسم کی احادیث بنائی گئی. ایمان کے زمانے میں یہ مرد اپنی پوری شدت کا تھا کہ غالی لوگ غلو کرنے والے ایمان کے خدا کے مقام تک پہنچا دینے والے سوتی پھیلی حدیث ایمان کے نام سے بنا کے کتابوں میں پھیلا رہے. ایمان کے مزدور نام لے لے کے کہنا پڑا کہ یہ اور یہ اور یہ اپنی زبان سے ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن انہیں ہمارا بہت نہ سمجھنا, انہوں نے دھوکہ کیا ہے, تم کو دھوکہ دیا ہے اور ہماری احادیث نے اپنی طرف سے بنا بنا کے احادیث کو شامل کر دیا. ان کی کتابوں کو قتل نہ لینا, ان کی حدیثوں کو قتل نہ لینا. جب جھوٹی حدیثیں پڑھنے لگی تو ضرورت پڑی کہ اب حدیث کو تحریر میں لایا جائے تاکہ امام کو تصدیق کرا لی جائے. سنا کہ اب لوگوں نے کتابیں لکھنا شروع کی, پھر چھٹے امام, آٹھویں امام, دسویں امام, گیارہویں امام کے زمانے میں لوگ اس کتابیں لے کے جاتے تھے. مولا یہ کتاب ہمیں ملی جس میں آپ کی حدیثیں, کیا ہم اس پر عمل کر سکتے؟ امام پوری کتاب دیکھتے, صحیح ہوتی تو کہتے عمل کر لو, غلط ہوتی تو کہتے اس کو توڑ دو. سنا کہ ایسی 400 کتابیں گیارہویں امام کے زمانے تک لکھتی ہیں, لیکن ہر یہ کتابیں الگ الگ ہیں, تو اس کے بعد تو اس کے بعد تو اس کے بعد سنا کہ جب امام زمانہ کی غیبت صغرا کا دور آیا تو ہمارے عالم ہے محمد ابن یعقوب الخلیمی, انہوں نے 30 سال کی محنت کر کے ان میں سے اکثر کتابوں کو جمع کر کے ایک کتاب بنا لی جس کا نام رکھا گیا اسی لیتا ہے. ہماری حدیث کی مستند ترین 4 کتابیں جو بالکل ابتدائی زمانے میں لکھی گئی, ایک اصول کافی جو ابو جعفر محمد ابن یعقوب الخلیمی نے لکھی. فقط 9 منٹ کی آپ کو زحمت دینا اس نقلے پر تاکہ آپ کو شیخ عاملی کی عظمت کا اندازہ ہو. صرف 9 منٹ, اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا. پہلی کتاب جو لکھی گئی, دوسری کتاب ان کے فوراً بعد ایک اور عالم آئے محمد ابن علی ابن بابویہ فرمی, جن کی تربیت کی ابو جعفر, جنہوں نے ملنا یا فرح الفقی کے نام سے کتاب لکھی. ان سب کے حالات بیان ہو چکے ہیں. پھر تیسرے ایک عالم آئے شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن الصوفی, جنہوں نے 2 کتابیں لکھی, کتابیں تہذیب اور کتاب استقامت. یہ 4 کتابیں بالکل شروع میں غیبت امام کے زمانے میں لکھی گئی تھی. ان 4 کتابوں کو لکھنے والے اتفاق سے ایسے عالم تھے, ان 4 کتابوں کو لکھنے والے اتفاق سے ایسے عالم تھے کہ تینوں کا نام محمد تھا اور تینوں کی کنیت ابو جعفر تھی. پہلے محمد ابن یعقوب, دوسرے محمد ابن علی قمی, تیسرے محمد ابن حسن الصوفی. چنانچہ ان تینوں کو کہتے ہیں محمدون الثلاثہ, یہ 3 محمد. اس کے بعد زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا, بہت سی کتابیں بعد میں ملی, بہت سی حدیثیں بعد میں پتہ چلی, اور پھر یہ تھا کہ 4 الگ الگ کتابیں, کچھ حدیث اس میں ہے, کچھ اس میں ہے, کچھ اس میں ہے, کچھ اس میں, اور ایک کتابیں 10-10 ہزار حدیثیں ہیں, 15-15 ہزار حدیثیں. تو علماء کے لیے کام کرنا بڑا مشکل تھا. ایک مسئلے پر حدیث سیکھنا, پہلے اس کی 15 ہزار حدیثوں سے پٹرول ہے, پھر اس کی 10 ہزار حدیثیں, پھر اس کی 5 ہزار حدیثیں. تو آخری زمانے میں یعنی شیخ حرم عاملی کے زمانے میں پھر 3 علماء اٹھتے جنہوں نے یہ عزم کیا کہ ان ساری احادیث کو ایک ترتیب کے ساتھ جمع کیا جائے گا. اور اتفاق ایسا ہے کہ آخری زمانے میں جو حدیث کی 3 اہم ترین کتابیں لکھی گئیں, ان کے لکھنے والے بھی 3 ایسے آدمی جن کا نام محمد ہے. چنانچہ ان کو بھی محمدون الثلاثہ کہتے ہیں, یعنی 3 محمد. ایک علامہ مدرسی ملا محمد باقر مدرسی, جنہوں نے بہار الانوار جیسی عظیم کتاب لکھی ہے 36 جلدوں. البتہ اس کتاب کے اندر جو بظاہر ایک خرابی سے نظر آتی وہ یہ ہے کہ کیونکہ انہیں فکر تھی کہ ساری حدیثیں جمع کر دی جائیں, اس لیے بعض بہت ہی ضعیف, کمزور اور غلط حدیثیں بھی اس میں آ گئیں. ایک اور عالم تھے جن کا نام تھا محمد ابن مرتضیٰ محسن فیض کاشانی, انہوں نے 14 جلدوں میں کتاب لکھی الواقی. اور پھر تیسرے عالم تھے شیخ محمد ابن حسن ابن علی حرم عاملی, انہوں نے 6 جلدوں میں کتاب لکھی رسائل کیا. تو ان کا نام محمد مجلسی, ان کا نام محمد عاملی, اور ان کا نام محمد محسن فیض کاشانی, تینوں کا نام محمد ہے. ایک عجیب اتفاق ہے کہ جنہوں نے شروع میں ساری حدیث کی کتابیں لکھی وہ سب بھی محمد, آخری زمانے میں جنہوں نے کتاب لکھی یہ سب بھی محمد. اب انہوں نے سب سے قیمتی کتاب سے قرب عاملی کی ہے. اس کتاب کا طریقہ جو ہے فقہ کو دلچسپی رکھنے والے یقیناً زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے. اس کتاب کا طریقہ یہ ہے کہ اس کتاب کو بالکل انہوں نے فقہ کتاب کے انداز سے لکھا. مثلاً وضو کے مسائل, اب انہوں نے خریداری وضو میں کیا کیا دھونا. اس سلسلے میں جو پہلی 4 کتابیں لکھی گئی ہیں شروع شروع میں اصول تعزیہ تہذیب اور استقبال ملا یا فروح الفقی, ان سب کی حدیثوں کو جمع کر دیا کہ وضو کے بارے میں کون کون سی حدیث اور کتاب میں آئی, ان سب کو ایک ہی پیج کے اوپر نقل کر دیا. اس کے علاوہ بھی کتنی حدیثیں ان سے مل سکیں. اگلا مسئلہ کہ مثلا وضو کی شرائط کیا,
ساری حدیثیں ایک مقام پہ جمع کر دیں. اگلا مسئلہ وہ جس وقت ٹوٹ جاتا ہے ساری حدیثیں ایک مقام پہ جمع کر دیں. اسی طرح نماز کے مسائل, اسی طرح روزے کے مسائل, جس طرح آپ کے بنیاد کی کتاب فقہ کی کتاب پڑھتے ہیں اسی انداز میں ایک ایک مسئلے کو اتنا لکھا اور اس کے بارے میں جتنی حدیثیں اصول کافی میں ہیں ان کو لکھا, تہذیب میں ہیں ان کو لکھا, استفسار میں ہیں ان کو لکھا, غرض میں کس انداز سے چھ گنتوں اس کتاب کو لکھا. کیا کوئی بھی مستحق فتوا نہیں دے سکتا, اس لیے کہ فتوا دینے کے لیے پتا ہونا چاہیے کتنی حدیثیں. اب وہ اس کتاب کو کھولتا ہے, آج مجھے وضو کے بارے میں فتوا دینا ہے, اس کتاب کو کھولا, وضو کے بارے میں کتنی حدیثیں ہیں سب حدیثوں کو پڑھا, اب صحیح غلط کون سی حدیث کمزور ہے کون سی صحیح ہے, کام بہت آسان ہو گیا, ساری حدیثیں ایک صفحے پر مل گئی. ورنہ پہلے اس کتاب کو دیکھو اس کتاب کو دیکھو اس کتاب کو دیکھو, یہی سبب ہے کہ آج ایک مستحق کا کام انتہائی آسان ہے. پہلے اسے پچاس پچاس کتابیں دیکھنا پڑتی تھی فقط ایک مسئلے کے لیے, کیسے فتوا دوں, ہو سکتا ہے اردو کے بارے میں اس میں حدیث نہ اس کتاب میں ہو اس میں نہ اس کتاب میں ہو, اور آج اس کی لائبریری میں وقائل اختیار لگی ہوئی, کوئی مسئلہ کوئی چاہا آگے بڑھا, ایک مرتبہ کتاب کو نکالا اور دیکھا وضو کا چیپٹر کہاں, اب وضو کی ساری حدیثیں اس کو وہاں مل جائے گی اور فتوا دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تو شیخ الرحمان یہ اتنا اہم کام کہہ گئے شیخ الرحمان کہ پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ایک مستحق کی آدھی زندگی کو انہوں نے بچا لیا, یعنی ایک مستحق 30 سال میں جس نے فتوا دیتا اب وہ 10-12 سال میں دے سکتا ہے اور باقی سارا وقت دین کی دوسری خدمت کر سکتا. اب اس کتاب کو حال ہی میں دوبارہ چھاپا گیا, جلدے تو بہت ذخیر اور موٹی موٹی تھی, اب اس کو 30 جلدے میں کر کے چاپا گیا, تو کوئی بھی مستحق اس وقت سے لے کر آج تک ایسا نہیں گزرا جس نے ان کی اس کتاب سے فائدہ نہ اٹھایا. البتہ اس کتاب میں فقط ایک کمی رہ گئی جس کے بارے میں علماء کی بڑی تمنا ہے کہ کوئی اور عالم آئے اور اس کمی کو پورا کرے, وہ یہ کہ بہرحال ہر انسان معصوم تو نہیں, بڑے سے بڑا عالم بھی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو ہی جاتی, وہ یہ کہ بعض ایسی حدیث امام کی ہے جس میں ایک ہی آدمی ایک ہی مقام پر بیٹھے بیٹھے امام سے کئی سوال کر لیے, ایک آدمی بیٹھا ہوا امام سے بات صاحب وضو کا یہ مسئلہ بتائیے, مولا نکاح کا یہ مسئلہ بتائیے, مولا آپ کاروبار کا یہ مسئلہ بتائیے, اب ایک ہی روایت میں 5 مسئلے اس نے پوچھے, انہوں نے جو حاملی نے جو کیا وہ یہ کیا کہ اس روایت کو 5 ٹکڑے کر دیے, جہاں وضو کا مسئلہ ہے وہاں اس کا پہلا حصہ ڈال دیا, جہاں کاروبار کے مسائل ہے وہاں دوسرا حصہ ڈالا, جہاں نکاح کے مسائل ہے وہاں تیسرا حصہ ڈالا, یہ سمجھ کر کے یہ الگ الگ ہے, لیکن بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ جس میں آپس میں تعلق ہے کاروبار اور نکاح کے مسئلے کا, انہوں نے الگ الگ کر دیا ہے اور تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے. تو جب کوئی حدیث اردو میں آئی تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اسی کتاب میں اس کا اگلا جس کہیں اور تو موجود نہیں, بلکہ ایک معمولی سی کمی ہوتی ہے اس کتاب میں, جس کی وجہ سے علماء کی تمنا ہے کہ کوئی اور بھی شہر آگے آئے اور اس چیز کو پورا کرے, ورنہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آج تک اور آج سے لے کر ظہور امام تک یہ کتاب ایسی بابرکت ہے کہ کوئی مشکل اس کے بغیر اتحاد کر نہیں سکتا اور فتوا دے نہیں سکتا ہے. یہ عظیم ترین خدمت سے ہوئے عاملی کی کہ 300 سال کے جتنے مستحدین گزرے, آج وہ موجودہ دور کے آفائے خود یسمینی ہو یا آفائے موسم حسین ہو یا آفائے بروگرسی ہو یا آفائے افتحانی ہو یا ان کے زمانے کے فوراً بعد کے, سب کے سب ان سے استفادہ کر رہے ہیں, سب کے سب ان کے احسان مند ہیں, اور پھر وہ عالم کتنے اونچے مقام پر ہوگا کہ جس نے 300 سال سے سارے مستحدین اور مراجع پر احسان کیا ہے, یہ عظیم کام انہوں نے کیا اور اس کام کو انجام دینے میں 17 سال کا عرصہ لگا ہے. 17 سال میں کتاب لکھی گئی جس کا 17 منٹ کا سرا سننا لوگ پسند نہیں کرتے ہیں, موضوع خود لکھنے لگتا ہے, لوگ گھبرانے لگتے ہیں. 17 سال کی محنت کے بعد اس کتاب انہوں نے تحریر کی ہے, جنہوں نے اہل بیت کے اور جنہوں نے خدا کے یقیناً موسم ہیں, جنہوں نے 17 سال تک دنیا کی ہر نعمت کو اپنے اوپر آرام کر کے دین کی خدمت کی, یہاں تک کہ 1104 ہجری کا زمانہ آیا, شہر سوس کے اندر یہ تھے اور وہیں سے 71 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. ظاہری اعتبار سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے, مگر اس کتاب کی صورت میں ایسا احسان کر گئے سیت کے اوپر کہ رہتی دنیا تک سیت ان کے اس احسان کو مانتی رہے گی اور تسلیم کرتی رہے گی. اگر ذرا سبھی سے ان کا شوق ہو, اور یہ کون سا کام انہوں نے کیا, یہ وہی کام انہوں نے کیا ہے کہ جس کی ابتدا امام معصوم نے کی, اور امام معصوم کے نزدیک حدیث کو جمع کرنا کتنا اہم ترین کام تھا, تو فقط گھر سے باہر نکلنے والے ائمہ معصومین ہی نہیں تھے, بلکہ تاریخ میں بتاتی ہے کہ گھر میں بیٹھنے والی فاطمہ الزہرا, اور ان کی بھی سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ میرے بابا کے جتنے مسئلے, میرے بابا کی جتنی حدیثیں, میرے بابا کے جتنے فرمان ہیں وہ سب محفوظ ہو جائیں, ورنہ کیا ضرورت ہے فاطمہ زہرا کو چلے جانا مسجد نبوی میں. یہ منظر لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد پیغمبر اسلام نمازیوں کو دکھاتے ہیں, اور دکھانے کے بعد کچھ نہ کچھ دیر تک دین کے کچھ مسائل, فقہ کی کچھ باتیں, قرآن کی کچھ تفسیر, کچھ نہ کچھ خطاب ضرور کرتے ہیں پیغمبر اسلام ہر نماز کے بعد. یہاں لوگوں کے لیے ہفتے میں گھنٹہ سننا مشکل ہو جاتا, اور وہاں ہر نماز کے بعد لوگوں کو بیٹھنا پڑتا, اور بیٹھنے والوں فقط وہی لوگ نہیں ہوتے کہ جو اس کے محتاج ہیں, بلکہ وہ بھی بیٹھتے ہیں کہ جو اس کے محتاج نہیں. علی بھی بیٹھتے ہیں, حسن بھی بیٹھتے ہیں, حسین بھی بیٹھتے ہیں. اور تاریخ کا فکرا کہ جب پیغمبر اسلام کی گفتگو ختم ہو گئی, اس کے بعد لوگ اتنے مسجد کے اور اپنے اپنے کاموں میں لگ جائے, جو کھیتی باڑی کرتا ہے وہ کھیتوں کی جانب چلا گیا, جو کاروبار کرتا ہے وہ دکان کی جانب آ گیا, جو مزدوری کرتا ہے وہ اپنے آجر کے پاس چلا گیا, اور بچے اپنے اپنے گھروں میں پلٹتے ہیں. ادھر حسن گھر میں داخل ہوتے ہیں, اور ادھر پہلا سوال جو پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمہ زہرا کرتی ہے اپنے بیٹے, وہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ آج تمہارے نانا نے مسجد میں کیا بتایا, آج تمہارے نانا نے کیا کیا باتیں بیان کی. اور امام حسن ایک ایک بات اپنی ماں کو بتا رہے ہیں. امام حسن اس بات کے محتاج ہیں کہ وہ پیغمبر اسلام کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ استفادہ کر, اس اعتبار سے کہ امام خلیے میں کائنات کا حامل ہوتا, اور نہ ہی ماذا اللہ جناب فاطمہ کو کوئی اختیار کو کوئی ضرورت ہے علم کے حاصل کرنے کی. لیکن ایک سنت قائم کی جا رہی ہے, ایک طریقہ قائم کیا جا رہا ہے تاکہ بعد میں آنے والی امت کی ساری عورتیں اس حقیقت کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جتنا اہم گھر کے مردوں کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنا, اتنا ہی اہم گھر کی عورتوں کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرنا. اور اگر گھر کی عورتوں کے پاس اتنا وقت و موقع نہ ہو کہ خود جا کر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر مسائل کو سیکھیں, تو اپنے بچوں کی مدد سے ان میں دین حاصل کریں کہ جن کو فرض ہے ضروری ہے بھیجنا تاکہ وہ جائیں اور سیکھ کے آئیں, ان کی مدد سے مسائل سیکھے جائیں. یہ روزانہ کی سنت ہے, یہ روزانہ کا طریقہ ہے جو پیغمبر اسلام کے گھر میں قائم ہوتا. اور پھر ایک سنت پیغمبر اسلام نے اور قائم کی, اور ایسی سنت ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں کا اعتقاد و عقیدہ کہ پیغمبر اسلام کا ہر فعل سنت, پیغمبر اسلام کا ہر عمل سنت. اب سنت کی دو قسمیں ہیں, کچھ عمل واجب کی حیثیت سے ہے, کچھ عمل مستحب کی حیثیت سے. یہ کہہ دینا کہ فلاں عمل سنت رسول ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم چھوڑ سکتے ہیں. سنت کے معنی جو کام پیغمبر نے کیے یا کرے یا کہے, ہر وہ کام جو پیغمبر نے کیا وہ سنت, اس میں بعض واجب کام ہے, مثلا نماز پڑھی یہ سنت رسول بھی ہے اور واجب بھی. بعض مستحب کام ہے جو پیغمبر نے کیے, مثلا نماز جب پڑھی. تو داڑھی کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ سنت رسول, اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ مستحب کام ہے, اس سے چھوڑا بھی جا سکتا. سنت رسول واجب کام کو بھی کہتے ہیں اور مستحب کام کو بھی کہتے ہیں, یعنی جو کام پیغمبر کر رہے ہیں, نماز بھی سنت رسول ہے, روزہ بھی سنت رسول ہے, حج بھی سنت رسول ہے, خود زکات بھی سنت رسول. اس کا مقصد یہ نہیں کہ سنت رسول کہہ کے ہم اسے ترک کر دیں, لیکن ایک سنت پیغمبر اسلام کی ایسی جو سارے مسلمان مانتے ہیں کہ پیغمبر وہ عمل انجام دے دے, لیکن کوئی اس پر عمل کرنے والا نظر نہیں آتا. اور وہ سنت وہ ہے کہ جسے تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا, حتیٰ یہ کہ سیاہ ستا کی تیسری اہم ترین کتاب صحیح ترمذی میں اس کا تذکرہ کہ جب کبھی سکلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ, تو جب کبھی فاطمہ زہرا پیغمبر اسلام کے پاس تشریف لاتی تھی تو پیغمبر اسلام ایک مرتبہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. قام الیہا رسول اللہ, بس ایک مرتبہ فاطمہ کو آتا دیکھ کر پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے تھے. اور پھر تاریخ کا یہ فقرہ کہ پیغمبر اسلام فاطمہ کو آتا دیکھ کے کھڑے ہو جاتے, فاطمہ آتی تھی یعنی دور سے بیٹی کو آتا دیکھا بات کھڑا ہو گیا, فاطمہ آتی تھی اور پیغمبر خود اپنے مقام پر فاطمہ کو بٹھاتے تھے اور خود دوسرے مقام پر بیٹھتے تھے. یعنی یہ بھی پتا چلا کہ جب فاطمہ آئی تو رسول کھڑے ہو گئے, اور یہ بھی پتا چلا کہ جب تک کہ فاطمہ نہیں بیٹھی پیغمبر اسلام بھی نہیں بیٹھے. پہلے فاطمہ کو بٹھاتے ہیں پیغمبر اسلام اپنی نصیب پر اپنے مقام پر, پھر خود بیٹھتے ہیں. جب پیغمبر کا ہر عمل سنت ہے, اور مسلمانوں پیغمبر کے سنت عمل پر عمل کرنے کا اتنا شوق ہے کہ تاریخ سے بتاتی ہے کہ مثلاً عبداللہ ابن عمر کا واقعہ, لوگوں نے دیکھا ایک درخت اس کے چاروں طرف مسلح بچھا بچھا کے نماز چل رہے, گھبرا کے بھیتر کیا بات ہے یار اتنی ساری نمازیں اس درخت کے چاروں طرف کیا چل رہے, کہا کہ اس درخت کے قریب پیغمبر نے نماز پڑھی. اب مجھے پتا نہیں کہ کس مقام پہ نماز پڑھی,
لیکن پیغمبر کا عمل میں چاہتا ہوں اس کا ثواب حاصل کروں, اس لیے میں ایک ایک چپے پہ نماز پڑھ رہا ہوں, تو اس میں تو کوئی نہ مقام بھی ہوگا کہ جہاں پیغمبر نے نماز پڑھی اور مجھے سنت رسول کے عمل کا ثواب مل جائے گا. یعنی پیغمبر اسلام کے صحابی اور ماننے والے اتنی احتیاط کے ساتھ پیغمبر کی سنت کے عمل کرنے کے بارے میں سوچا کرتے تھے, مگر ایک روایت بھی نہیں بتاتی کہ کبھی کسی صحابی نے اس سنت کے اوپر بھی عمل کیا ہو. تو اس کی بیٹی آتی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو آتا دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہو. حتیٰ یہ کہ وہ بیٹیاں جو ظاہری اعتبار سے قابل بھی ہو گئی کہ ان کی تعظیم کی جائے, مگر کسی بھی کسی سنت احادیث میں سے کسی ایک کتاب میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ کسی باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ اس انداز سے تعظیم کی ہے جس انداز سے پیغمبر اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے تھے. حتیٰ یہ کہ ہمارے سامنے اپنے ائمہ معصومین کا عمل بھی ہے, وہ بھی سنت رسول کے عمل کرنے کے چاہے, مگر ایک روایت ایسی نہیں ملتی کہ کسی معصوم امام نے بھی اس سنت پر عمل کیا ہو. جناب زینب کا مقام و مرتبہ کتنا بلند, مگر صحیح ایک نظر نہیں آتا کہ زینب آتی ہے تو امیر المومنین کھڑے ہو جاتے ہیں اور زینب کو اپنے مقام پر بٹھانے کے بعد بیٹھتے ہیں. بعض کہنے والے کہتے ہیں کہ زینب کو آتا دیکھ کر حسین کھڑے ہو جاتے, مگر وہ رشتہ ہی الگ. لیکن پوری سیرت معصومین میں ہمیں صحیح یہ نظر نہیں آتا کہ صرف معصومین میں سے کسی باپ نے اس سنت کے اوپر عمل کیا ہو. یہاں تک کہ امام حسین جناب سکینہ کے بارے میں کیسے کیسے فکر ہیں, کتنی محبت کا اظہار, لیکن کہیں نظر نہیں آتا کہ سکینہ آتی ہوں تو امام حسین اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتی ہوں. اس کے بعد آٹھویں امام کی بہن معصومہ سن, جن کی جلالت کا اندازہ اسی سے کرے کہ معصومہ نہیں مگر انہیں معصومہ کا لقب دے دیا گیا, اس لیے کہ ہماری اطلاع میں تو معصومین سفر کیا تھا, ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں, مگر ان کی یہ جلالت اور عظمت کہ معصومہ نہیں پھر بھی انہیں معصومہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور پکارا جاتا معصومہ سب. یہ مقام لیکن کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ ساتھ میں امام بیٹی کے دیر سے کھڑے ہو جاتی ہوں. جناب حسینہ خاتون کتنی عظیم ترین شخصیت ہے ان کی, اسرار امامت ان کو سونپے جا رہے تھے, دسو امام امامت کے راز ان کو دیتے جا رہے تھے, مگر نظر نہیں آتا کسی روایت میں کہ یادیں ہو تو دسو امام اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتی ہوں. تو اب یہ تمام کی تمام تاریخوں میں موجود, یہ تمام کی تمام تاریخوں میں موجود کہ فاطمہ آتی ہے تو رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں کہ جب تک کہ فاطمہ کو نہیں دکھاتے, لیکن اس کے بعد کسی باپ کو اپنی بیٹی کے بارے میں یہ عمل نظر نہیں آتا کہ باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جاتا, فقط رسول کا عمل فاطمہ کے بارے میں نظر آتا. تو یہاں پہ میں فقط ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے صاحبان ایمان بھی ایسے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کی فاطمہ سے محبت بیٹی ہونے کی وجہ سے تھی, یہ خیال کیا جاتا کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی, نقل رسالت کے نیچے چلنے والی تھی, اس لیے رسول کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی. اور مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں اگر فقط رسول کی یہ عظمت رسول کا یہ تعظیم کے لیے کھڑا ہونا اگر اس لیے تھا کہ بیٹی آ رہی ہے اس لیے باپ کھڑا ہو رہا تو قیامت تک کے ہر باپ کے لیے سنت قرار پاتا کہ جب اس کی بیٹی آئے تو اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے. مگر نہ تو اصحاب میں ہمیں نظر آتا ہے نہ ائمہ معصومین میں ہمیں نظر آتا ہے. تو پتا چلا کہ یہ فقط باپ اور بیٹی کا رشتہ نہیں تھا, ورنہ ہر بیٹی سے دیکھ کے باپ کھڑا ہو جاتا. یہ صرف فاطمہ کی عظمت تھی, یہ فاطمہ کا مقام و مرتبہ تھا کہ جس کی وجہ سے پیغمبر فاطمہ کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا بلکہ یہ اللہ کا رسول ایک صاحب فضیلت خاتون کو آتا دیکھ رہا ہے اس لیے کھڑا ہو رہا ہے. تو یہ فاطمہ کی عظمت ہے, فاطمہ عظمت کی ایک معراج پر ہے, پھر ذہن سے نکال دے باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہوا, ورنہ ہر باپ کے لیے مستحب قرار پاتا کہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے. یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا, یہ رسالت فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑی ہو رہی ہے. یعنی پتا چلا کہ اب سنت یہ نہیں ہے کہ باپ اپنی بیٹی کی عظمت تعظیم کرے, سنت یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا فاطمہ کی تعظیم کرے, فاطمہ کی عظمت کو تسلیم کرے. وہ باپ اور بیٹی کے رشتے کو نکال دیں تو اب بیٹی کے لیے باپ کا کھڑا ہونا سنت نہیں بلکہ فاطمہ کی تعظیم کرنا یہ سنت رسول قرار پاتی ہے. اور جتنے بھی تعظیم فاطمہ میں کسی قسم کی کمی تھی کسی قسم کی کمی تھی وہ براہ راست رسالت کی توہین کا مرتکب قرار پایا. لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, میں فقط ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ یہ فاطمہ کی عظمت ہے جس کی وجہ سے رسول کھڑے ہو رہے, یہ بیٹی کی محبت نہیں ہے جو رسول کو کھڑا کر رہی ہے, یہ عظمت فاطمہ ہے. اور جب عظمت فاطمہ یہ ہے تو پھر آ کر دیکھتی ہے کہ اس عظمت فاطمہ کے باوجود کیا سبب ہے کہ وہ پیغمبر جو مالک مختار ہے اس کائنات کا بھی اور ظاہری اعتبار سے پورے مدینے کی حکومت اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی بیٹی کی یہ کیفیت ہے کہ پیغمبر تو پھر بھی بات ہے. عام مسلمان بھی دیکھتے ہیں تو آگے سے آگے جاری ہو جاتے ہیں. آپ نے تاریخوں میں کئی مرتبہ پڑھا ہوگا کہ اکثر افاد رسول ہجرہ فاطمہ میں کسی کام سے آتے تھے. فاطمہ کو اتنا ملتی تھی کہ میرے پاپا کا کوئی صحابی آیا یا پھر اس نے عبداللہ انصاری ابو ذر غفاری سلمان فارسی کتنے ہی واقعات یا پھر اس نے عبداللہ انصاری روتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے پیغمبر نے پوچھا جابر ہو کے رہے با اللہ کے رسول ابھی میں شام سے ہجرہ فاطمہ سے میں گیا تھا. فاطمہ اشارہ نے جابر کو ہٹا دیتا پردے میں چلی گئی. جابر کی نگاہ اس چپی پر پڑ گئی کہ جو سہن میں رکھی ہوئی تھی اور جابر نے دیکھا کہ چپی کی وہ تھی وہ دستہ اس کی مدد سے چپی پہ چلایا جاتا ہے اس پر فاطمہ کے ہاتھوں کا خون لگا ہوا. جابر یہ منظر دیکھتے ہیں جابر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. روتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے یہ منظر دیکھا تھا. جب یہ عام صحابیوں کی حالت ہے تو پیغمبر تو پھر بات بھی ہے کیا کچھ قیامت دل سے نہ گزرتی ہوگی جب یہ منظر پیغمبر روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے. لیکن پھر کیا سبب ہے کہ فاطمہ زہرا کو زندگی کے اس ابتدائی مرحلے میں کوئی تمیز نہیں دی جا رہی ہے جبکہ فاطمہ ہی کو پوچھنا پڑے گی, گھر میں جھاڑو فاطمہ ہی کو دینا پڑے گی, گھر کا سارا کام فاطمہ ہی کو کرنا پڑے گا. یقیناً اس لیے کہ پیغمبر کو پتا ہے کہ میری بیٹی سیدہ نساء عالمین ہے, قیامت تک کی ہر عورت کی سردار ہے. اب میری امت میں قیامت تک آنے والی جو عورتیں ہیں ان میں سے ہر ایک کو اتنی مالدار نہ ہوگی کہ کوئی زمین رکھ سکے, کوئی کام کرنے والا رکھ سکے, کوئی خادم رکھ سکے. اب اگر ان کے سامنے سیرت فاطمہ کا یہ پہلو نہ ہوتا تو بات والی عورتوں کے لیے یقینی طور پر زحمت و پریشانی تھی, مگر اب کتنا اطمینان ہوگا اس امت کی غریب سے غریب عورت کے لیے بھی کہ اگر مجھے گھر میں جھاڑو دینا پڑتی ہے تو کوئی وقارت کی بات نہیں, یہ وہ کام ہے کہ میں شہزادی بھی کر کے گئی ہے. اب اگر مجھے گھر میں کھانا پکانا پڑتا ہے تو غربت کی ماری گھر میں کھانا پکا رہی ہے, جو بہت کی گرمی میں چولہے کے پاس پڑی ہے, مگر اسے یہ اطمینان ہوگا کہ اس کے اندر میری کوئی ذلت نہیں ہے, اس لیے کہ میری شہزادی بھی میں تو فقط کھانا پکا رہی ہوں. وہ تو 25-30 سے پہلے آٹا تیار کرتی تھی اور اس کے بعد اس سے کھانا تیار کرتی تھی. رسول کو پتا ہے کہ میری بیٹی قیامت تک کی عورتوں کی سردار ہے. اب میری بیٹی کا ہر عمل قیامت تک کی عورت کے لیے نمونہ بننے والا ہے. اب غریب سے غریب عورت تھی, اب مظلوم سے مظلوم عورت تھی, کہ تمام گھر کا کام کرنے پر مجبور ہے, کہ گرمی کی شدت میں کھانا پکانے پر مجبور ہے, اسے کم سے کم ایک اطمینان ضرور ہے کہ جو کام میں کر رہی ہوں اور کوئی نہ کر رہا ہے میرے ماحول اور معاشرے میں, مگر اللہ کے رسول کی بیٹی تو یہ کام کر سکتی ہے, یہ کام کر چکی ہے. اللہ کے رسول کی بیٹی تو اس منزل سے گزر چکی ہے. جب امت کو یہ پیغام دے دیا تو اس کے بعد اب پیغمبر اسلام ایک سبق اور دینا چاہتے ہیں امت کو, ایک سبق اور دینا ہے امت کو. یہ اہم ترین سبق ہے. ہم نے اس چیز کو بھلا دیا جو ہمارے تمام خاندانی جھگڑوں کی بنیاد ہے, جو ہمارے تمام خاندانی جھگڑوں کا آغاز ہے. ایک وقت گزرا, ایک زمانہ گزرا, اب مدینے میں علی کے گھرانے سے غریب کسی کا گھرانہ نہیں ہے. اب وہ دور آ گیا کہ مدینے کے لوگ خوشحال ہو گئے, مدینے کے لوگ مالدار ہو گئے. اب سب سے غریب ترین گھرانہ تو اہل بیت کا گھرانہ رہ گیا. اگرچہ اس مقام پر بعض محققین نے یہ کہا کہ غربت کے بارے میں بعض ایسی روایتیں بھی بیان کی جاتی کہ جس زمانے اہل بیت کی بنائی ہوئی, مگر کم سے کم یہ ثابت ہے کہ ظاہری اعتبار سے غریب ترین گھرانہ اب آل محمد کا گھرانہ. ایک مرتبہ بیٹی صاحب کے پاس جاتی یہ سن کر کہ مدینے کے اندر کنیزیں آئی ہیں جو تمام مسلمانوں میں تقسیم کی جا رہی ہیں. کنیزوں کے تقسیم ہونے سے ذہن میں کوئی اور خیال نہ آئے. کنیزیں تقسیم کرنے کا مطلب ہوتا ہے کنیزوں کی پرورش کی ذمہ داری, جس کنیز کی تم پرورش کرو, اس کی تم پرورش کرو, اس کی دیکھ بھال تم کرو. بیٹی باپ کے پاس پہنچی, باپ کے پاس پہنچنے کے بعد اپنی خواہش ظاہر کی کہ بابا اس کنیز مجھے بھی چاہیے. یہ کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ فاطمہ نے کس انداز سے اپنی خواہش ظاہر کی. کوئی تعجب نہیں کہ اپنی زخمی ہاتھوں کو بابا کے سامنے رکھ دیا ہو. پیغمبر اسلام کے لیے یہ منظر ہی کافی ہوگا, مگر ابھی بیٹی کی عظمت و فضیلت امت کو بتانا ہے. کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہیں ایک کنیز دے دوں یا ایک ایسی تصدیق بتا دوں جو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہے. فاطمہ سمجھ گئی یہ میرا مقام امتحان ہے, یہ وقت امتحان ہے. بیٹی کی زبان پر یہی جواب آیا کہ بابا مجھے وہ تصدیق چاہیے, کنیز نہیں چاہیے, وہ اپنے پروردگار کی وہ تصویر چاہیے جو دنیا اور معافیات کو دیتا ہے. پیغمبر ایک تصویر بتاتے ہیں, فاطمہ آ جاتی ہیں. اب فاطمہ کے جانے سے کوئی خواہش نہیں, مگر ایک دن خود پیغمبر اسلام ایک کنیز جس کا نام سجدہ ہے فاطمہ کے گھر میں بھجواتے ہیں اور فاطمہ کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ یہ کنیز تمہارے گھر میں پرورش پائے گی. کیا عظمت ہے اس فاطمہ کے گھرانے کی جو کنیز سجدہ آتی ہے. دنیا میں کتنی حکمران عورتیں گزری ہیں, آج کسی بچے کے بھی ان کا نام یاد نہیں, لیکن سجدہ کا نام ایک ایک بچے کی زبان کے اوپر موجود ہے. اب سجدہ آتی ہے بہت ہی مشہور روایت ہے, لیکن میں فقط اس کے سبب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سجدہ آتی ہے, آنے کے بعد پہلی بات تو یہ طے پاتی ہے, ایک دن سجدہ کام کرے گی, ایک دن فاطمہ کام کریں گی. یہ بات ذہن میں رہے, جب فاطمہ کام کریں گی تو کس کے لیے کریں گی؟ فقط علی کے لیے نہیں, فقط حسن حسین کے لیے نہیں, فقط زینب و ام کلثوم کے لیے نہیں, سجدہ کے لیے بھی کھانا فاطمہ تیار کریں گی, سجدہ کے لباس کو بھی آج فاطمہ دھوئیں گی, سجدہ کا بستر بھی آج فاطمہ بچھائیں گی. کام اس طرح کا ٹھیک ہوا ہے کہ ایک دن سارا کام فاطمہ کو کرنا ہے, ایک دن سارا کام سجدہ کو کرنا ہے. اگر فاطمہ کو کام کرنا ہے فقط اپنا اور گھر والوں کا نہیں, اس قمیض کا کام بھی فاطمہ کو کرنا ہے جن کا نام سجدہ ہے. آج دنیا بہت ترقی کے بعد اس منزل پر پہنچی ہے کہ ہفتے میں ایک دن ملازم کی چھٹی دی جاتی ہے, آج ترقی یافتہ ملکوں میں ہفتے میں 6 دن کی چھٹی ہوتی ہے. مگر اتنی ترقی کے باوجود یہ دیکھیے کہ اہل بیت رسالت کی سیرت سے دنیا کی ہزاروں سال پیچھے ہے, کہ جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنی چھٹی تم لیتے ہو اتنی چھٹی تمہیں اپنے قمیض اور ہلال کو بھی دینا ہے. ایک دن فاطمہ کا کام, ایک دن فجدہ کا کام. یہاں تک آپ کا سنا ہوا واقعہ, اب مجھے فقط یہ عرض کرنا کہ یہ بات تو طے پا گئی. میں نے ساری روایتیں دیکھ ڈالی, ساری کتابیں دیکھ ڈالی, ضعیف سے ضعیف روایت میں مجھے یہ نہیں ملا, ضعیف سے ضعیف روایت میں مجھے یہ نہیں ملا کہ کبھی یہ اصول اس طرح ٹوٹا کہ فاطمہ نے 2 دن آرام کر دیا اور فجدہ کو 2 دن کام کرنا پڑا. ضعیف سے ضعیف, کمزور سے کمزور, کسی کتاب کے اندر یہ نظر نہیں آتا کہ یہ دل جوڑا گیا ہو, فاطمہ نے زیادہ آرام کیا ہو, فجدہ نے زیادہ کام کیا ہو. لیکن یہ مجھے نظر آتا ہے تاریخ کے اندر کہ اصول کس طرح ضرور ٹوٹا ہے کہ فجدہ نے زیادہ آرام کیا ہے اور فاطمہ نے زیادہ کام کیا ہے. وہ مشہور روایت سورہ الفتح کے نازل ہونے کی روایت, کہ جب 3 دن تک مسلسل روزہ رکھا گیا اور تمام تصویریں متفق ہیں کہ 3 دن فاطمہ نے گھر کا کام کیا تھا, 3 دن فاطمہ نے روٹی کو تیار کیا تھا, 3 دن فاطمہ نے کھانا تیار کیا تھا. کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں نظر نہیں آئے گا کہ کبھی سجدہ کو مسلسل 2 دن کام کرنا پڑا ہو. سجدہ کے لیے کبھی یہ اصول نہیں ٹوٹا, لیکن فاطمہ زہرا کے لیے آپ کو نظر آئے گا کہ 3 دن فاطمہ نے مسلسل کام کیا. یعنی یہ 3 دن وہ تھے جس نے سجدہ کی چھٹی تھی, جس نے سجدہ کو کوئی کام نہیں کرنا تھا. اب ایک بات ذہن میں اور رہے کہ جس دن فاطمہ کو کام کرنا, جس دن فاطمہ کو کام کرنا ہے اس دن آرام کرنا سجدہ کا حق ہے, یہ سجدہ کا حق بنتا ہے. اگر آرام کے دن سجدہ سے کام لے لیا جائے تو یہ سجدہ پر ظلم ہوگا, اور اگر سجدہ کو جو کام کا دن ہے اس دن سجدہ کو آرام دے دیا جائے تو یہ سجدہ کے لیے انکار ہوگا. فاطمہ زہرا کی سیرت میں یہ پہلو آتا ہے کہ ظلم کہیں نہیں, ایک دن سجدہ سے کام کرنا ہے, ایک دن آرام کرنا ہے. جو دن سجدہ سے آرام کا ہے اس دن اگر کام لیا جائے یہ ظلم, اور جو دن سجدہ سے کام کا ہے اس دن سجدہ کو آرام دیا جائے یہ انکار ہے. تو فاطمہ کی سیرت یہ نہیں بتاتی کہ کبھی ظلم ہوا ہے, یہ ضرور بتاتی ہے کہ سجدہ کے لیے انکار کیا گیا ہے, اور گھر چلتے ہی اس وقت ہیں جب ایک دوسرے کے لیے انکار کیا جائے. جو فاطمہ ایک کنیز کے لیے, میں سجدہ کے لیے لفظ اتنا استعمال نہیں کر سکتا, مگر فاطمہ کی بنا کے بعد آپ سجدہ کو دیکھیں تو سجدہ کا کیا مقام ہے فاطمہ کے سامنے. تو جب ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ فاطمہ سجدہ جیسی کنیز کے لیے انکار کر رہی ہے اور اس کے آرام کا دن کبھی نہیں دیتی, اپنے آرام کا دن اس کے وقت کیا کرتی ہے, یہ فاطمہ کی یہ سیرت کمیز کے بارے میں ہے. تو اگر دو مومنات ایک گھر میں رہتی ہیں, اگر دو مومن ایک گھر میں رہتے ہیں تو ان کے درمیان آپس میں کوئی بھی رشتہ کیوں نہ ہو, تین کے برادری کا رشتہ نہ ہو, ایک کا رشتہ ساس کا ہے, ایک کا رشتہ بہو کا ہے, ایک کا رشتہ بہن کا ہے, ایک کا رشتہ بھاوت کا ہے, مگر فاطمہ اور سجدہ کے درمیان جو رشتہ ہے بہار اس سے بھی زیادہ بڑا رشتہ ہوگا. فاطمہ کے مقابلے میں سجدہ کا کیا مقام ہے, کیا مرتبہ ہے؟ سجدہ تمام کائنات کی عورتوں کے سردار بےشک ہے فاطمہ کی کمیزی کی وجہ سے, مگر فاطمہ کے سامنے سجدہ کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں. تو جب فاطمہ سجدہ جیسی کمیز کے لیے اشار کرنے کے تیار ہیں, تو ہمارے گھروں کے ماحول کو بگڑنے کی وجہ, ہمارے خاندان کے جھگڑوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سبق کو پھیلا دیا گیا. ایک نے کہا کہ میرا مقام بلند ہے, ایک نے کہا میرا رشتہ بلند ہے, ایک نے کہا کہ میرا درجہ بلند ہے, میں کیا کسی کے لیے کوئی کام کر کے دوں. فاطمہ تو پہلا سبق یہ لیتی ہے کہ کام کاٹنا ہے, کام تقسیم کرنا ہے. آدھا دن سنیں اور آدھا دن سنیں. جب فاطمہ اور حصہ میں کام تقسیم ہو سکتے ہیں تو گھر کی دو عورتوں میں کام کیوں تقسیم نہیں ہو سکتی. اور پھر فاطمہ یہ کہتی ہے کہ دیکھو اس کا رشتہ مجھ سے نیچا ہے, میں اس پر دل نہیں کر سکتی, میں اس کے لیے انکار کر سکتی ہوں. تو جب فاطمہ کی یہ سیرت ہے کہ جو حق ہے اس سے بھی زیادہ اس کو عطا کر دے, تو فاطمہ کی کوئی ماننے والی اگر اس چیز کو ذہن میں رکھتے بغیر فقط اپنی خبر کی وجہ سے, فقط اپنے رشتے کی وجہ سے, فقط اپنے ظاہری آلات کی وجہ سے یہ دعویٰ کرے کہ میرا حق آرام کرنا ہے, دوسرے کا حق کام کرنا ہے, تو جو ہے نا اس نے فاطمہ کی سیرت سے سمجھا, نہ فاطمہ کے مقصد سے سمجھا, اور اس سے بڑا ظلم فاطمہ پر کیا ہوگا. فاطمہ کی کیفیت تو یہ ہے, فاطمہ کی حالت تو یہ ہے کہ بابا کے مرنے کے بعد اتنے مسائل برداشت کیے, اتنے مسائل برداشت کیے, جیسے فاطمہ کی زبان سے جو فقرہ آ گیا کہ سبت علیہ نشا تو لہن رہا, سبت علل ایا میں سر نہ لیا لیا. یہ ہم اور آج نہیں کہہ رہے ذرا ذرا سی بات کو بے قبر ہو جانے والے, ذرا ذرا سی بات کو بے چین ہو جانے والے, یہ رسول کی صابرہ دیوی فاطمہ کہہ رہی ہے کہ بابا میں نے کتنی مصیبتوں کو آپ کے پاس دیکھا ہے کہ یہ مصیبتیں اگر دنوں پر پڑتی تو پھر ان کی شدت سے تاریخ راجوں میں تبدیل ہو جاتے, اور پھر فاطمہ زہرا کے مسائل یہیں سے ختم نہیں ہوتے ہیں. فاطمہ زہرا نے تجھے منظر بھی دیکھا کہ کبھی کیڑا کھایا, کبھی بیٹا شہید ہوا, کبھی دروازے کے پیچھے فاطمہ کو دبایا گیا, کبھی فاطمہ کے ماتم سے روکا گیا. یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے کہ شہادت سے 3 دن پہلے فاطمہ کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ فاطمہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہی. نماز کے وقت بیٹے اور بیٹیاں سہارا دے کے ماں کو کھڑا کیا کرتے ہیں اور ماں نماز ادا کرتی ہے. فاطمہ اتنی کمزور ہو گئی شہادت سے 3 دن پہلے, لیکن یہ روزے شہادت ہے, یہ روزے وفات ہے. جب وہ دن آیا میرا مولا چاس کے وقت جب 11 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوا تو یہ منظر دیکھ کے میرا مولا حیران ہو گیا کہ وہ فاطمہ جو 3 دن سے اتنی کمزور تھی کہ بغیر سہارے کے بستر سے نہیں اٹھ سکتی تھی, اس وقت گھر کے کاموں میں اس طرح مصروف ہے کہ ایک طرف کھانا تیار رکھتا ہے, ایک طرف لباس دھلے ہوئے تیار رکھتے ہیں, ایک طرف گھر میں جھاڑو لگ چکی ہے اور چپکی کی حالت بھی بتا رہی ہے کہ چپکی کو بھی پیچھا جا چکا ہے. گھبرا کے میرا مولا سوال کرتا ہے دل کے رسول اس بخار کی بیماری کی کیفیت میں, زخم کی کیفیت میں یہ سارے کام کہا کہ ہاں اے ابو الحسن, میں رات کو دیر تھی تو خواب میں میں نے اپنے بابا کو دیکھا تھا. ایک مرتبہ بابا کو دیکھا تو میں نے شکوا کیا بابا, آج کے بعد میں نے بڑی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے. میرے بابا نے جواب دیا بیٹی فاطمہ گھبرا مت, آج تیری ساری مصیبتیں ختم ہونے والی ہیں, ہم تمہیں لینے آئے ہیں, ہم تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں. فاطمہ کل کی شام کو تو ہمارے ساتھ ہوگی. کہ اے ابو الحسن, میرا بابا مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے, مجھے یقین ہے کہ اس دنیا سے میرے رخصت کا وقت آ چکا ہے, یہ آج میرا آخری دن ہے, لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ میری موت کے بعد میرے بچوں کو کھانے کی پریشانی ہو, میرے بچوں کے لباس کی پریشانی ہو. میں کھانا تیار کر کے رکھے جا رہی, میں لباس کو دھو کے جا رہی تاکہ میرے بچوں کو دھلے ہوئے لباس بھی مل جائے, میرے بچوں کو تیار کھانا بھی مل جائے. اور بس ایک مرتبہ میرا مولا فاطمہ زہرا کی زبان سے یہ فقرہ سنتا ہے, فقرا سے سوال کرتا ہے, فقرا حسن حسین نظر نہیں آ رہے. فقرا ہاتھوں سے جوڑ کے کہتی ہے, آقا وہ تو مسجد میں بیٹھ ہوئے ہیں. بس میرا مولا ایک مرتبہ مسجد کی جانب چلا. روایتیں مختلف ہیں, ایک روایت میں یہ ہے کہ فاطمہ اپنے حجرے میں تشریف لے گئی, چادر کو اور سے بھیج گئی, کہا فقرا اب کوئی بھی صورت ہو جائے مجھے بیدار نہ کرنا, مجھے مت جگانا. فاطمہ چادر کو اور سے بھیجی ہے, میرا مولا ایک دروازے سے نکلا ہے اور دوسرے دروازے سے حسن حسین گھر میں داخل ہوئے. فقرا نے حیرانوں کو کہا, سکتے ہو ابھی تو تم نانا کی قبر کی جانب گئے تھے, تمام دن نانا کی قبر پہ بیٹھنے والے, آج جلدی کیوں واپس آ گئے؟ ایک مرتبہ گھبرا کے بچے کہتے ہیں, فقرا یہ تو بتاؤ ہماری ماں فاطمہ زہرا کہاں ہے؟ ارے ہم نانا کی قبر پہ بیٹھے تھے, ایک مرتبہ نانا کے رونے کی آواز آ جانے لگی ہمیں یقین ہے ہماری ماں فاطمہ زہرا کے اوپر مصیبت آ گئی ہوگی. بتاؤ ہماری ماں کہاں ہے؟ اس نے حجرے کا اشارہ کیا کہ آر الانوار میں علامہ المجلسی کا جملہ ہے کہ بچے ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوئے, ماں کے چہرے سے چادر کو ہٹایا, دیکھا ماں ہمیں پیر سے جا چکی ہے. یہ اترا ہے علامہ المجلسی کا حسن ماں کی سائیکی بیٹھے, حسین ماں کے چہرے کے قریب بیٹھے اور حسین کا پھکرا تھا ماں کے چہرے سے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہیں اور کہتے ہیں ماں آج تمہارا حسین تمہیں مقابلہ کر رہا ہے, تم حسین کو جواب نہیں دیتی, تم حسین سے گفتگو نہیں کرتی, اماں حسین سے جواب تو دے. اور ادھر اتنا سبا اس نے دیکھا میرا مولا گھر میں داخل ہوا, اس نے حیران ہو کے کہا یا امیر المومنین آپ اتنے جلدی آ گئے؟ کہا کہ ہاں میں اللہ کے رسول کی قبر کے قریب پہنچا تھا, ایک مرتبہ مجھے جبرائیل کی آواز آئی کہ اے علی حسن حسین کو فاطمہ کی ملکیت سے ہٹاؤ, حسن حسین کے رونے سے عرش پر قرآن بتا ہے اور پیغمبر اسلام روتے روتے میں ہوتے سے گر پڑے ہیں. میرا مولا آگے بڑھا, حسن حسین کو ماں کی ملکیت سے ہٹایا, ہر ایک مرتبہ بیوی کی ملکیت سے حسن دینے کی تیاری ہونے لگی, حجرے کا دروازہ بند کیا گیا. ایک روایت میں ہے کہ فاطمہ نے پہلے سے حکم کر لیا تھا, لیکن علامہ مدرسے لکھتے ہیں ایک مرتبہ حجرے کا دروازہ بند کر لیا گیا, ابھی حکم دے رہے ہیں اور بچے دروازے کے باہر بے چینی سے کھڑے ہیں تو یکایک زینب کے کان میں بابا کے رونے کی آواز آنے لگی. زینب حیران ہو کر کان, ارے میرا بابا اللہ کو حکم دے رہا ہے لیکن رو کے رہا ہے. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا, علی نے بچوں کو کمرے میں بھی بلایا, فاطمہ کی بچے کمرے میں تیار رکھی ہے, مگر زینب گھبرا کے کہتی ہے پاپا آپ اما کو رکن دے کے دے کے رو کے رہے تھے. کہا بیٹی فاطمہ جب میں نے بیٹی زینب جب میں نے فاطمہ کے جسم پر پانی ڈالنے کے ارادے سے کپڑے کو ہٹایا تو مجھے کمر کو چھوڑے کا زخم نظر آیا, مجھے وہ نیند نظر آیا جو فاطمہ کی کمر سے میں دیکھتا, اور پھر جنازہ تیار ہے مگر میرا مولا انتظار کر رہا, رات کا وقت آ جائے. فاطمہ کی وصیت تھی ابو بکر رات کی تاریخی میں میرا جنازہ اٹھنا چاہیے, آدھی رات کا وقت آیا ایک مرتبہ جنازہ اٹھ کے چلا اور ابھی چن قدم گیا ہوگا تو علی کے کان میں کسی بچی کے رونے کی آواز آئی. علی نے گھوڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا, منی زینب ماں کا ماتم کرتے کرتے کترے کے دو قدم آگے گلی کے اندر آ گئی ہے, بس یہ منظر دیکھنا ہے. میرا مولا کہتا ہے بیٹا حسن حسین ماں کے جنازے میں لے کے آگے چلو, میں ابھی آتا ہوں. میرا مولا فاطمہ کا جنازہ چھوڑ کے واپس آیا, زینب کے سر پہ ہاتھ پھیرا, بیٹی زینب ابھی تیرا پاپا زندہ ہے, ابھی تیرا پاپا زندہ ہے, کیا تجھے پتا نہیں تیرا پاپا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی زندگی میں اس کی بیٹی گھر سے باہر آ جائے. مولا فاطمہ سہارا کے جنازے پر رات کی تاریخی میں شہر مدینہ میں زینب کے پردے پر لگا گیا, لیکن اگر کربلا میں شان غریبہ ہوتے, اگر بازار خوشا میں ہوتے تو مولا آپ کے دل پہ کیا کہوں.
مرحوم حاجی محمد حسین حاجی رحیم سانگی کے اس طلاق کے لیے